أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم. كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. صدق الله العظيم. سورة مؤمن کی آیت 18 سے 27 تک تلاوت کی گئی ہے. پہلی تین آیتوں کا کچھ مضمون گزشتہ ہفتے ہو چکا ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خاص مضمون کو بیان فرمایا ہے، اس لیے تھوڑا سا دوبارہ اس کو پھر میں نے ان پہلی تین آیتوں کو ذکر کیا ہے. اس مضمون کی بڑی اہمیت ہے اور اس کی بڑی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو ڈرائیے آپ اس دن سے جو بالکل قریب آنے والا ہے. پھر وہ دن ایسا ہوگا کہ اس دن دل انسانوں کے ہسلیوں تک آ جائیں گے، حلق کے پاس تک آ جائیں گے. پھر وہ دن ایسا ہوگا کہ لوگ اپنے غم کا اظہار بھی نہیں کر سکیں گے اور غم گھٹ گھٹ، یعنی غم کے گھونٹ پیتے رہیں گے اور گھٹتا رہے گا ان کا دم اس میں. پھر وہ دن ایسا ہوگا کہ اس دن ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی ان کا دوست نہیں ہوگا جو ان کی حمایت کر سکے. پھر وہ دن ایسا ہوگا کہ اس دن کوئی سفارشی بھی نہیں ہوگا ان کا کہ جس کی سفارش مانی جائے گی. پھر اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ لوگ اس ذات کے سامنے پہنچنے والے ہیں جو آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور دل میں جو چیز چھپ جاتی ہے اور لوگ دلوں میں جو چیز چھپاتے ہیں اس کو بھی وہ جانتا ہے. اور ایک خاص بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حق کے ساتھ فیصلہ فرمائیں گے, اور جو اللہ کے علاوہ ہوتے ہیں وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے. اور ایک خاص بات یہ ہے کہ اللہ پاک سننے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان آیتوں میں قیامت کے دن سے ڈرانے کے جتنے اسباب ہوتے ہیں وہ سب جمع کر دیے گئے ہیں. یعنی گویا خوف کی جو حد ہو سکتی ہے وہاں تک آدمی کو لے جایا گیا اگر کسی آدمی کے پاس میں سمجھ بوجھ ہو. قیامت کے دن کو بہت سے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے, الواقعہ بھی ہے, الحاقہ بھی ہے, القارعہ بھی ہے, یوم العظیم ہے, یوم التناد ہے, یوم الطلاق ہے. جیسے اس سے پہلے گزرا طلاق میں ملاقات, تقریباً 200 ناموں سے یاد کیا گیا ہے قیامت کے دن کو. اس کی خصوصیتیں ہیں اس دن کے اندر. تو یہاں اس آیت میں اس کو یوم العاظفہ کہا گیا ہے, یہ یوم العاظفہ ہے جو قریب ہے. یوم العاظفہ کے ذریعے سے ایک تو اس غلط فہمی کو دور کیا گیا ہے کہ لوگ قیامت کو بہت دور سمجھتے ہیں, پتہ نہیں کب آئے گی, یہ آئے گی جب آئے گی جب دیکھا جائے گا, ابھی تو کوئی ایسے آثار ہے نہیں بظاہر. حالانکہ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں, اور جس آدمی کی موت آ گئی اس کی تو قیامت ہو گئی. من ماتا فقط قامت قیامت ہو, ایک ہوتی ہے قیامت صغرا اور ایک ہوتی ہے قیامت کبرا. قیامت صغرا کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی کی موت جب آتی ہے تو اس کے حق میں قیامت آ گئی, اس کے لیے تو آخرت شروع ہو گئی. برزخ آخرت ہی کا کی تمہید ہے, اسی کی ابتدا ہے. آخرت کے احوال کھل جاتے ہیں, آخرت کا انجام شروع ہو جاتا ہے. اور قیامت کبرا وہ ہے جب سارے انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے مرنے کے بعد. قیامت صغرا تو خیر آدمیوں کے نزدیک, سبھی کے نزدیک یہ ہے کہ کبھی بھی وہ آ سکتی ہے, بلکہ صرف غفلت پائی جاتی ہے اس سے. لیکن قیامت کبرا کے بارے میں لوگوں کا گمان یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت دور ہے شاید. اور قیامت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بہت جگہوں پر بیان فرمائی ہے کہ وما امر الساعۃ الا کلمح البصر, قیامت کا معاملہ پلک جھپکنے کی طرح کا ہے. اب اللہ تعالیٰ تو اس کو ایسا کہہ رہے ہیں جیسے کہ جیسے پلک جھپکنے میں تمہارے کتنی دیر ہے, ایسے ہی قیامت کا معاملہ ہے. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا, لوگ قیامت کو بہت دور دیکھ رہے ہیں لیکن ہم تو اس کو بہت قریب دیکھ رہے ہیں. اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلت معرضون, لوگوں کے حساب کا دن قریب آ گیا ہے, حساب کا وقت, اور وہ غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں. بہت جگہوں پر یہ مضمون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہت قریب بتایا ہے. اللہ کے اعتبار سے وہ وقت بہت قریب ہے اصل میں, اور جب وقت آئے گا وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نظام ایسا بنایا ہے کہ گزرا ہوا وقت آدمی کو یاد بھی نہیں رہتا, اور وہ یہی سمجھیں گے کہ بس جتنا قریب بتایا گیا تھا اتنا قریب آ گیا ہے. کل قیامت میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم کتنے دن رہے, لوگ کہیں گے کہ ہم ایک دن رہے یا ایک دن کا کچھ حصہ رہے. تو معلوم ہے کہ ایک دن کے کچھ حصے کے بعد قیامت آ گئی, یہی فیلنگ رہے گی. کانہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا, ایسا ہو جائے گا جیسے نہیں رہے وہ دنیا میں مگر صبح کے وقت میں یا دوپہری کے وقت میں یا شام کے وقت میں. شام کا کچھ تھوڑا سا وقت دنیا میں رہ کر آئے, ایک دن کا ایک شام کا وقت, ایک دن کے ضحا کے وقت میں, دوپہری کے وقت میں تھوڑا سا ٹائم گزار کے آ گئے, صرف ایک ہی دن کے. اذ یقول امثلهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما, سب سے زیادہ صاحب الرائے, سب سے زیادہ سمجھ بوجھ رکھنے والا ان لوگوں میں جو اس وقت وہاں سوال جواب کر رہے ہوں گے, کہے گا کہ تم لوگ ایک دن رہ کے آئے ہو بس. اور یہ ایک دن رہنے کا خیال بھی ان لوگوں کا ہوگا لگتا ہے قرائن سے اور غور و فکر کرنے سے حدیث میں, کہ وہ جس کی عمر 1000 سال ہوئی, جس کی عمر 1000 سال ہوئی وہ کہے گا کہ ایک دن رہے, کیونکہ آخرت کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہوتا ہے. تو اب جو دنیا میں 100 سال رہا وہ تو یہی کہے گا کہ صبح کے وقت میں کچھ دیر رہ کے آئے ہیں یا شام کے وقت میں کچھ دیر کے رہ کے آئیں یا دوپہری کے وقت میں کچھ دیر رہ کر آئیں. اس لیے قرآن پاک میں اس کو بیان کیا گیا کہ یہ عازفہ ہے, یہ قریب آنے والا دن ہے, اس کا نام ہی یوم العازفہ ہے, یہ قریب آنے والا دن. اور ڈر اس میں یہ ہے کہ سزا کا جو دن ہے وہ قریب ہے, جس کی سزا قریب آ جائے اس کی حیبت کا کیا عالم رہتا ہے. قیامت کا دن حساب کتاب کا دن ہے, اعمال کی جزا کا دن ہے, منکرین کی سزا کا دن ہے, ظالمین کی سزا کا دن ہے, گنہگاروں کی سزا کا دن ہے, اس کو کہہ رہے قریب ہے. وہ تو دور نہ سمجھو اس کو, یہ بالکل قریب ہے. جب وقت قریب آ جاتا ہے تو آدمی کے خوف میں اضافہ ہو جاتا ہے. جب تک پتہ چلے کہ بہت دن باقی ہے تو پھر آدمی سوچتا ہے. زمانے کی جو حقیقت ہے, ابھی تک لوگوں کو صحیح اندازہ نہیں ہوا کہ زمانہ ہے کیا. زمانے کی حقیقت پہ صوفیہ نے کچھ بہت لمبا چوڑا کلام کیا ہے, لیکن عام لوگوں کو زمانے کی حقیقت کا نہیں پتا ہے کہ زمانہ ہے کیا چیز. اگر زمانے کی حقیقت کا پتہ چلے آدمی کو, تب اس پر قیامت قریب ہونے دور ہونے کا صحیح تصور آ سکتا ہے اس کو. اس تفصیل میں تو میں نہیں جاؤں گا, صرف اتنا کہوں گا کہ قیامت بھی آلریڈی آئی بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سب حال ہی ہے اصل میں, ان کے لیے فیوچر نہیں ہے کوئی. تو جو واقعات ہیں وہ ہیں, ہمارا ٹائم وہاں لے جانے کا تھوڑا سا لگتا ہے کہ کچھ ٹائم باقی ہے, ہم کو وہاں لے جایا جائے گا, ہم اس واقعے کی جگہ جائیں گے. جو چیز جتنی بڑی ہوتی ہے اس کا ٹائم اور اس کا وقت اور اس کے احوال ایسے ہی ہوتے ہیں. یہاں سے ہمیں مکے جانا ہو, جدے جانا ہو, پاکستان جانا ہو, انڈیا جانا ہو, تو ہم جائیں گے. ہمارے لیے وقت لگے گا 12 گھنٹوں کا, 15 گھنٹوں کا, 10-20 گھنٹوں کا, لیکن زمین کے لیے جو ہے نہیں ہے جانے کے واسطے ٹائم. زمین بھی امریکہ سے انڈیا کو جانے کے واسطے اس کو 15 گھنٹے ہونا کیا؟ زمین کے لیے انڈیا جانے کے واسطے کتنا ٹائم ہونا, پاکستان جانے کتنا ٹائم ہونا زمین کو؟ وہ کہے گی کہ میرے کو ٹائم نہیں ہونا ہے, میرے تو پیٹ میں امریکہ بھی ہے, میرے تو پیٹ میں انڈیا بھی ہے, پاکستان بھی ہے, میں تو ساتھ ہی ہوں. چیونٹی جو ہے وہ پیر سے چلنا شروع کرے تو آپ کی پیشانی تک آنے کو اس کو ٹائم لگے گا, لیکن آپ کو خود پیر سے پیشانی تک آنے کے لیے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں, آپ تو ہے آلریڈی. تو جیسے جگہ کا اعتبار ہے نا, ایسے ہی ٹائم کا اعتبار ہے. تو وقت ایسی چیز ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو ہے وہ پورا, ہمارا دماغ نہیں لیتا اس چیز کو, اور لیتا ہے تھوڑا ایکسرسائز چاہیے اس چیز کے لیے, مشق چاہیے ہوتی ہے تھوڑی اس چیز کی, ان مضامین کو پکڑنے کی, ان معانی کو پکڑنے کی جن کے لیے الفاظ نہیں ہیں, جن کا تعلق حقائق سے ہے, معارف سے ہے, معرفتوں سے ہے, اور ان کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات سے ہے, ان کو دماغ پکڑنے کا عادی ہونا پڑتا ہے, تھوڑی مشقیں اس کے لیے ہونی پڑتی, پھر اس کو پکڑ لے سکتے ہیں. تو جیسے جگہ اپنے سمجھ میں آ رہی نا کہ زمین کے لیے جگہ ایسی ہے, یہاں سے زمین کے لیے, جیسے امریکہ اس کے پیٹ میں ہے تو انڈیا بھی اس کے پیٹ میں ہے, پاکستان بھی اس کے پیٹ میں ہی, اس کے لیے مسافت نہیں چاہیے. ایسے وقت کے اندر بھی یہی سچویشن, یہی ترتیب ہے. اچھا پھر یہ کہ آپ خالی زمین کو ہی بول رہے ہیں, شاید آپ اس سے ذرا آگے لے کے جا کے سوچے تبھی ویسے ہی ہے. زمین سے چاند بہت دور ہے, زمین کو چاند تک جانے کے لیے, چاند کو زمین تک آنے کے لیے مسافت چاہیے, لیکن ایک سسٹم ہے جس کو آپ سولار سسٹم بولتے ہیں, سورج کا جو نظام ہے, نظام شمسی جو ہے, سولار سسٹم. سولار سسٹم تو بنا ہی ان سب کے ساتھ ہے نا, ان زمینوں کے ساتھ, ان مریخ, زہرہ, عطارد, مشتری, یہ سب مل کے, پھر اس میں چاند جتنے بھی چاند ہیں سب مل کے وہ سولار سسٹم بنا ہے. تو سولار سسٹم کے پیٹ میں چاند بھی ہے, مریخ بھی ہے, زہرہ بھی ہے, عطارد بھی ہے, مشتری بھی ہے, ارض بھی ہے, زمین بھی ہے. تو زمین سے مریخ, زمین سے چاند تو دور ہے لیکن سولار سسٹم کے پیٹ میں ہے وہ. اگر آپ سولار سسٹم کو شمسی نظام کو بولیں گے کہ تیرے سے زمین کتنی دور ہے, انہیں بولیں گے میرے پیٹ میں ہے, مریخ کتنی دور ہے وہ میرے پیٹ میں ہے, چاند کتنی دور ہے وہ میرے پیٹ میں ہے. وہ تو وہ مل کر ہی ایک سرکل بن رہا ہے. وہ ایسے یہ سولار سسٹم جو ہے نا وہ کسی نظام کا سسٹم ہے. اتنے ایسے ہزاروں لاکھوں سولار سسٹم مل کر ایک کہکشاں بنتی ہے. کہکشاں ہے نا جو بہت دور جو ایسے لائن سے روشنی نظر آتی ہے اس کو کہکشاں کہتے ہیں. وہ بے شمار کہکشاں ہیں. خود ہماری جو کہکشاؤں کا ایک حصہ ہے ہمارا شمسی نظام بھی, وہ بے شمار بن کے کہکشاں بنتی. اور آگے اور آگے اور آگے اور آگے اور آگے اور آگے جنت اور جہنم, دنیا اور آخرت, عرش اور کرسی, وہ سب مل کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا ایک ذرہ ہے خالی. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کا ایک حصہ ہے. وہ اللہ پاک کے ارادے کا ایک پارٹ ہے. وہ وہاں سے کہاں دور ہے بھائی, وہ سے کچھ بھی دور. جنت دور ہے نہ جہنم دور ہے, نہ دنیا دور ہے نہ آخرت دور ہے, نہ ٹائم کے اعتبار سے کل دور ہے نہ آج دور ہے, نہ قیامت دور ہے. اسی لیے ونفخ فی الصور. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن شریف میں الفاظ ایسے کیوں ہوتے ہیں, سور پھونک دیا گیا. کہاں پھونکا گیا؟ ابھی تو پھونکا نہیں گیا, وہ قرآن میں پھونکا گیا. نفخ فی الماضی مجھول ہے. یونفقو بھی تو بول سکتے تھے نا, اللہ میں پھونکا جائے گا. نہیں پھونکا جائے گا نہیں بولے, نفخا سور پھونک دیا گیا. لوگ جمع کیے گئے, جمع ہو گئے ہیں, ہمارے پاس آ گئے تم. ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرة, آ گئے نا ہمارے پاس اکیلے جیسے ہم نے تم کو پیدا کیا تھا. یہ سب الفاظ ماضی کے ہیں, پاسٹ. جو لفظ ہم گزرے ہوئے وقت کے لیے بولتے ہیں, قرآن ہم کو عربی کے گرامر کے ذریعے سے ہی گزرے ہوئے لفظ کے لیے کیا بولنا ہے, حال کے لیے کیا بولنا ہے, مستقبل کے لیے کیا بولنا ہے, اس کے بعد اب تک گرامر بنے ہوئے. یہ سارے الفاظ جو قیامت سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے استعمال کیے ہوئے, زیادہ تر ماضی کے الفاظ ہیں. فصعق من فی السماوات ومن فی الارض, بے ہوش ہو گئے وہ سب جو آسمان و زمین میں ہیں. وحشرناہم, ہم نے ان کو جمع کر لیا. ولم نغادر منہم احدا, کسی کو بھی ہم نے نہیں چھوڑا. لم فعل مضارع, ماضی فعل مضارع پہ آ کے اس کو خود ماضی کر دیتا ہے. لم نغادر ہے, نہیں چھوڑا ہم نے. وعرضوا علی ربک صفا, پروردگار کے سامنے سب پیش کر دیے گئے ہیں, صف در صف. پیش کوئی بھی نہیں ہوا, ابھی پیش کر دیے گئے ہیں. ان کے حساب سے پیش ہو چکے ہیں. ایک عجیب علم ہے اللہ پاک کے علم میں جھانکنا, ان کی صفت علم کے اندر تھوڑا سا جھانکنا, یہ بھی ایک کام ہے, ایک فن ہے. یہ ایک بزرگ کے کلام میں پڑھ رہا تھا, انہوں نے فرمایا کہ زید جو پیدا ہونے سے پہلے تھا, کوئی ایک زید ایک مثالی نام ہے عربی میں, زید, عمر, بکر, خالد, حامد, راشد وغیرہ. زید جو ایک فرضی نام ہے مثال کے طور پر, وہ پیدا ہونے سے پہلے, پیدا ہونے کے بعد, مرنے میں, مرنے کے بعد حشر میں, حشر کے بعد جنت یا جہنم میں جہاں پہ بھی ہے, وہ سب اللہ کے سامنے اسی وقت ہے. جو اس وقت دنیا میں ہے اس میں سے جو جنتی ہے وہ جنت میں بھی ہے اللہ کے پاس, اللہ کے علم میں کہ یہ کہاں پہ ہے, یہ رکھا ہو. جو جہنمی ہے وہ جہنم میں ہے, یعنی ان کے حساب سے سیٹ ہے وہ پورا, یہاں سے یہاں تک پورا. اللہ پاک کے لیے جیسے جگہ کو سمجھنے میں ایک چیز سے مدد ملی جگہ کے اعتبار سے, ایسے وقت کے سمجھنے میں بھی مدد ملتی بعض چیزوں سے. وقت کا بھی ایسے ہی معاملہ ہے, اس کے اندر بھی جو ہے عجیب و غریب لطافت ہے, سرعت ہے, امتداد اور کھینچاؤ ہے, درازی ہے اس کے اندر, چھوٹا ہونا بڑا ہونا ہے. زمان اور مکان یہ دونوں بڑی عجیب چیز ہیں. ایک تصوف کی کتاب میں نے پڑھا کہ جب تک زمان اور مکان سمجھ میں نہیں آتا توحید وجودی پوری سمجھ میں نہیں آتی. بڑی عجیب سی بات لگی کہ سب زمان مکان کا توحید وجودی سے کیا, اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے سے کیا تعلق ہے اس کا. کہنے کہ جب تک کسی کو زمان و مکان کی بحث پوری سمجھ میں نہیں آئے گی اس کو توحید وجودی بھی پوری سمجھ میں نہیں آئے گی, یہ لکھا ہوا ہے. تو کوئی بات ہے وہ, کیونکہ وہ زمان و مکان کھلنے کے بعد ہی اثر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء و صفات کا تھوڑا اندازہ ہوتا ہے, ان کی جامعیت کا, ان کے احاطے کا, ان کے کورنگ کا اندازہ ہوتا ہے. تو یہ اس پر مجھے آ گیا ذکر, یہ آ گیا کہ اس دن کو جو قیامت کا ہے, جو انسانوں کو سب کو پیش آنا ہے, ہم میں سے ہر ایک کو جہاں جانا ہے اور ہر ایک کو اپنے اعمال کا بدلہ بھگتنا ہے لینا ہے اس کو آزفہ کہا گیا یہاں پہ. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ, اس قریب آنے والے دن سے لوگوں کو ڈرائیے, وہ قریب ہے. ہر آدمی قیامت کے دن کو قریب محسوس کرے, اور وہ چونکہ جزا کا بھی دن ہے اور وہ سزا کا بھی دن ہے. نیکوکاروں کے لیے, اچھے کام کرنے والوں کے لیے جو اچھا انجام ملنا ہے وہ بھی دور نہیں ہے. اسی لیے جن کو اس پر یقین کامل ہوگا ان کے لیے خوشی خوشی آگے بڑھنا آسان ہو جاتا ہے. نیک کاموں کے اندر سب کچھ قربان کر دینا اللہ کے لیے آسان ہوتا ہے, برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے, صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے, دین پر جمنا آسان ہو جاتا ہے. کل کی دو چار روز کی تو بات ہے, ابھی بس پہنچنے والے ہیں اللہ کے پاس. صحابہ کے لیے اسی لیے موت اور ماں بعد الموت کی زندگی اتنی قریب تھی کہ دنیا کی ہر مصیبت اور برداشت کرنا, ہر تکلیف گوارا کر لینا, ہر چیز جھیل لینا انتہائی آسان تھا. قیامت کی نزدیکی کا احساس نیک عمل کے اعتبار سے بھی آدمی کو آسان کر دیتا ہے, قربانی کے اعتبار سے بھی آدمی کو آمادہ کر دیتا ہے, اور بدعملی سے توبہ کرنے کے لیے روکنے کے لیے بھی آدمی کے لیے مہمیز کا کام کرتا ہے. وہ قریب, ابھی کی تو بات ہے, بس ہو گیا. کل آنے والے حالات ان کے لیے آنکھوں کے سامنے تھے, صحابہ کے لیے بالکل وہ دیکھ رہے تھے. ایک صحابی ہیں حارثہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ حارثہ کیف اصبحت, کیسے صبح کی تم نے, یعنی صبح کا وقت کیسے گزرا تمہارا, جب تمہاری آنکھ کھلی تو کیا حال تھا تمہارا. تو ان کے پاس جو ہے اصل ایمان اور بے ایمانی ہی انسانی زندگی کا کمال اور اچھی حالت اور بری حالت کا معیار تھا. بقیہ دنیاوی اعتبار سے کیا ہے کیا نہیں, بیماری ہے, تندرستی ہے, خوشی ہے, غم ہے, اس کا ان کو تھا ہی نہیں کچھ. جب حضور نے یہ پوچھا تو فرمایا کہ اصبحت مؤمنا حقا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح ہوئی ہے اس حالت میں کہ ایمان والا ہوں پکا, سچا ایمان والا ہوں, ایسی صبح ہوئی. جب میں نے صبح کی تو میرے ایمان میں پختگی تھی. تو فرمایا کہ ان لکل قول حقیقتا, ہر بات کی ایک حقیقت ہوتی ہے. فما حقیقت و قولک, تمہاری بات کی حقیقت کیا ہے, کس بیس پہ یہ کہہ رہے ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے کہا تھا, حضور نے مطالبہ بھی کر لیا, دعوے تو ہم لوگ بہت کرتے ہیں لیکن ثبوت اپن کہاں دے سکتے. اور اہل حق کے سامنے دعویٰ بھی نہیں چل سکتا, کہ صاحب بصیرت کے سامنے دعویٰ نہیں کر سکتے. انہوں نے کہہ دیا حضور کے سامنے جیسے جو حقیقت تھی وہ بتا دی. تو حضور نے پوچھ لیا ان لکل قول حقیقتا, ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے, ماں حقیقت قولک, تمہارے قول کی کیا حقیقت ہے. تو انہوں نے بھی بڑی عجیب بات کہی, انہوں نے فرمایا کہ عزفت نفسی عن الدنیا, میری بات کی حقیقت یہ ہے کہ میں نے دنیا سے اپنی جان نکال لی ہے. بہت بڑا لفظ ہے اور حضور کو بول رہے ہیں. عزفت نفسی عن الدنیا, میں نے اپنا نفس نکال لیا ہے دنیا سے. دنیا سے نفس نکالنا, ان کو دنیا بھی سمجھ میں آ رہا, ان کو نفس نکالنا بھی سمجھ میں آ رہا, اور اس کو بول رہے ہیں جو علم الاولین اور آخرین والے ہیں, ظاہر و باطن کے پورے ماہر. میں نے نکال لیا اپنی جان, اپنا نفس میں نے دنیا سے نکال لیا ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک بات کہی, فرمایا کہ میں وارا اہل الجنتی یتزاورون, میں جنتیوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملاقاتیں کر رہے ہیں خوش خوش, یہ مجھے نظر آتا ہے. اور میں جہنمیوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایک دوسرے پہ بھیڑ کر رہے ہیں اور ایک دوسرے پہ چلا رہے ہیں, یہ میں دیکھ رہا ہوں. اور ایک بات اس کے آخر میں اور کہہ دی انہوں نے, وہ ارا عرش الرحمن, کہنے کہ رحمان کا عرش مجھے نظر آتا ہے, رحمان کا عرش مجھے نظر آتا ہے, یہ بھی میں دیکھ رہا ہوں. تو رحمان کا عرش مجھے نظر آتا ہے, جنتی مجھے نظر آ رہے ہیں, ان کی کیفیت مجھے نظر آ رہی ہے, جہنم بھی مجھے نظر آ رہے ہیں, ان کی کیفیت نظر آ رہی ہے, اور میں نے اپنے آپ کو دنیا سے ہٹا لیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حارثہ عرفتا, یا حارثہ عرفتا, تو عارف ہو گیا, سرٹیفکیٹ مل گیا. وہ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے حقیقی سرٹیفکیٹ, عرفتا فلزم, عارف ہو گئے تم, حقیقت تک پہنچ گئے, جمے رہنا اس بات پہ. عرفتا فلزم, پہنچ گئے تم, عارف ہو گئے تم, جم جانا اس بات پہ تین مرتبہ آپ نے یہ جملہ فرمایا. تو چونکہ وہ چیز اس طرح ان لوگوں کے سامنے آنکھوں کے سامنے تھی, اتنا قریب تھی کہ اہل جنت کے لیے جنت اہل اور جناب وہ پورا ان کو بالکل ایسا معلوم ہوتا تھا. جس کے سامنے آخرت اتنی قریب ہو اس کو دین پر جمنا بہت آسان ہے, دنیا کی مشقتوں کا برداشت کر لینا بہت آسان ہے, دنیا میں تکلیفیں آ جائیں تو ان پر صبر کرنا بہت آسان ہے, دین پر جمنے کے لیے حالات کا مقابلہ کر لینا بہت آسان ہو جاتا ہے. اس لیے اس کیفیت کا استحضار ہونا چاہیے. اس لیے ایمانیات پہ محنت بہت کرنی پڑتی ہے کہ ان ایمانیات پہ محنت کر کے وہ کیفیت اپنے اندر ایسی لے آنا کہ وہ ایک استحضار والی کیفشان آ جائے. اس میں سب سے پہلی چیز ہے عاظفہ, کہ لوگوں کو آپ اس قریب آنے والے دن سے ڈرا دو. قریب ہے بالکل. ایک ڈرنے کی چیز یہ ہے کہ اب ہم جو بدکاریاں جو غلطیاں کر رہے ہیں بالکل قریب ہے, دیر نہیں ہے اس میں. دوسری بات اذ القلوب لدى الحناجر, ڈرنے کا دوسرا مضمون یہ ہے کہ اتنا زیادہ خوف ہوگا, اتنا زیادہ حالات آدمی کے خلاف نظر آئیں گے اس کو اپنی بدعملیوں کے اعتبار سے کہ دل جو ہے وہ اپنی جگہ چھوڑ دے گا, دل اکھڑ جائے گا جگہ سے اور حلق میں آگے پھنس جائے گا. اب نہ باہر نکلے کہ آدمی مر جائے, نہ اپنی جگہ جا کے بیٹھے کہ آدمی تسلی میں آئے. اس بے کسی کی بے چینی اور بے کسی کا عالم ہوگا. ایک تفسیر اس کی یہ بھی کی گئی ہے کہ قیامت میں لوگوں کو چونکہ جہنم لائی جائے گی قریب میں, برزت الجحیم للغاوین, جہیم کو ظاہر کر دیا جائے گا, جہنم نظر آنے لگے گی, لوگوں کو بتا دیا جائے گا کہ یہ ہے جس میں جانا ہے, تو کوئی چیز راستہ نظر نہیں آنے کی وجہ سے اور اپنے انجام کی بھیانکی کو اور ڈراونی پن کو دیکھ کے آدمیوں کا دل جو ہے نا اپنی جگہ چھوڑ دے گا. لوگ ڈر کے مارے ان کے دل ٹوٹ جائیں گے ان کی جگہوں سے اور گلے میں آ جائیں گے, لیکن موت نہیں ہے وہاں پہ. اب وہ نہ نکلنے کا نہ اندر اپنی جگہ پہ جانے کا اس پریشانی کے عالم میں. اچھا پھر مزید یہ ہے کہ کاظمین, غم میں اتنا آدمی گھٹ رہا ہوگا کہ غم کا اظہار بھی نہیں کر سکتا ہے. کس قدر خوف کا منظر ہے قیامت کا دن, سزا کا دن کس قدر خوفناک ہے کہ وہاں آدمی کو بولنے کا اظہار کرنے کا یارہ بھی نہیں ہے, کس کو بولے کیا بولے, اور جو غم اور صدمہ ہو رہا ہوگا وہ بولنے کے اصل میں وہ قابل اظہار نہیں ہوگا. وہ بازا رنج غم کیفیات جو ہوتی ہے نا وہ اظہار الفاظ میں نہیں بول سکتے. آپ غم ہو رہا بولیں گے لیکن غم کیسا ہے کتنا شدید ہے الفاظ میں نہیں بول سکتا. خوشی ہے بول کے بول سکتا ہے لیکن خوشی کی شدت کیسی ہے وہ الفاظ میں نہیں بول سکتا. دنیا کے معمولی غموں میں افسوس میں اور صدموں کے اندر آدمی اس کی صحیح مقدار کو نہیں بتا سکتا, تو آخرت کا جو غم ہوگا اس کو تو سوائے قزم کرنے کے اور کچھ نہیں ہو. کاظمین کے معنی آتے ہیں گھٹ گھٹ جانا, گھٹ رہے ہوں گے لوگ اس دن. اور ظالموں کا یہ حال ہوگا کہ ان کا کوئی حمیم نہیں ہے, کوئی مددگار نہیں ہوگا. خود ظالم ہے تو خود تو اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے اور کوئی دوسرا بھی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. دنیا کے اندر یہی ہوتا ہے کہ میں خود اپنا کچھ نہیں کر سکا تو کوئی دوسرا میرا کام کر دے, وہاں نہیں ہے کوئی. اور اسی وجہ سے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہوں پر یہ بات فرمائی کہ لا تقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون, نہ تو سفارش قبول کی جائے گی نہ بدل لیا جائے گا. جان کے بدلے میں مال لے لو بھائی, جان کے بدلے میں جان لے لو کسی کی, معاوضہ لے لیا جائے, اور نہ کوئی آدمی اپنی مدد کر سکتا ہے نہ کوئی دوسرا اس کا مدد کر سکتا ہے, نہ خود اتنی طاقت ہے, نہ اس کا اپنا گینگ اور جو گروپ ہوتا ہے وہ کچھ کام کر سکے گا, نہ بدلا دیا جا سکتا ہے, نہ کسی سے کہلوا کے اپنی جان چھڑائی جا سکتی. مال الظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع. مشرکین مکہ کا یہ خیال تھا کہ جو اللہ والے ہیں اولیاء اللہ جو ہیں, جن کی مشرکین پوجا کرتے تھے, جن کی عبادت کرتے تھے, جن کے لیے بھیڑ چڑھاتے تھے, یہ سفارش کریں گے اللہ کے یہاں. اور ان کا گمان یہ تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض بھی ہے تو یہ سفارش کر کے راضی کر لیں گے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاڈلے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی بات ماننی پڑے گی, اگر ہم ان کی پوجا کریں گے تو یہ ہماری سفارش کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ جب بات مانیں گے تو ایک قسم کی اطاعت ہو گئی نا, تو ہمارے جو سفارشی ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بات مانتے ہیں, مطلب ان کی اطاعت کرتے ہیں. تو امام رازی نے فرمایا کہ لا ولا شفیع یطاع کلاد، اس لیے بولا گیا ہے کوئی ایسا سفارشی بھی نہیں ہوگا جس کی بات مانی جائے گی وہاں پہ. ایک ان کی غلط فہمی کو دور کرنا ہے کہ بات مانی جانے والی نہیں ہے. سفارش تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے کی اجازت دیں گے اپنی مرضی سے، جس کو رحم کرنا خود چاہیں گے وہ. منزل لدی یشفع عندہ الا باذنہ، سفارش بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی سفارش کر سکے گا کوئی. ہاں فلاں بندے کے بارے میں تم سفارش کر سکتے ہو تو سفارش کر دی، ٹھیک ہے تم نے سفارش کی میں معاف کر رہا ہوں، معاف کرنا طے ہے تو اجازت ملے گی. تو سفارش کا نظم بھی وہاں پہ اللہ کی طرف سے ہی ہے اصل میں. آپ بولیں گے کہ پھر اس کا مقصد کیا ہے؟ تو اصل میں دنیا میں جو شفاعت ہوتی ہے وہ اور آخرت میں جو شفاعت ہوتی ہے وہ دونوں کا مفہوم الگ الگ ہے بالکل. دنیا میں جو سفارش ہوتی ہے وہ کسی کے قابل رحم اور قابل توجہ ہونے کو بتانا ہوتا ہے جو اس کے علم میں نہیں ہوتا، جس سے سفارش کی جا رہی ہے اس کے علم میں نہیں ہوتا. میں جانتا ہوں اس بندے کو واقعتاً ضرورت مند ہے اور قابل رحم ہے، آپ ضرورت پوری کر دیجئے، بلکہ سفارش کرتے نا. تو میں جانتا ہوں واقعتاً ضرورت مند ہے، جس کو آپ لکھ رہے ہیں اس کو نہیں معلوم ہے تو ہی بتا رہے نا آپ. دنیا میں شفاعت میں یہ ہوتا ہے کہ جو واقف نہیں ہے اس کو واقف کرانا ہوتا ہے، نمبر ایک. نمبر دو یہ ہے کہ قابل رحم ہے اس پر رحم کرنا چاہیے، شفقت اور مہربانی کو متوجہ کرنا ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں باتوں سے سبحان ہے کہ کسی کو نہیں جانتے کسی کے حالات کو، ایسی بھی بات نہیں ہے. اور یہ کہ کوئی مستحق شفقت ہے اور اس پر شفقت نہیں کی جا رہی ہے، ایسا بھی نہیں ہے وہاں پہ، چونکہ وہاں پہ ظلم نہیں ہے نا، ناانصافی نہیں ہے. ہمارا رب کبھی غلام للعبید، تمہارا رب بندوں کے پاس ظلم کرنے والا نہیں ہے. تو وہاں یہ تھوڑی ہے کہ مستحق رحم ہے پھر رحم نہیں کیا جا رہا اس پہ. تو دنیا کے اندر تو شفاعت کا یہ مفہوم ہوتا ہے، لیکن آخرت میں شفاعت کا مفہوم بالکل دوسرا ہے. آخرت میں شفاعت کا مفہوم شفیع کی محبوبیت کو، شفاعت کرنے والے کے اکرام کو اور اس کی محبوبیت کو بتانے کے لیے شفاعت ہے. اللہ تبارک و تعالی حافظ سے کہیں گے کہ اگر تو سفارش کرے گا تو میں 10 کو بخش دوں گا. تو کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ جن 10 کو بخشنا ہے ان 10 کو، وہ 10 کے بارے میں نہیں جانتا تو بتا دے، یہ بولنا چاہ رہے ہیں. وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دنیا میں لوگوں نے حافظ کو کچھ نہیں سمجھا، لیکن میں آج بتاؤں گا کہ حافظ کا میرے پاس کیا مقام تھا. دنیا میں عالم کو کچھ نہیں سمجھا گیا، لیکن میں بتاؤں گا کہ عالم کا کیا مقام تھا. دنیا میں حاجی کو کچھ نہیں سمجھا گیا، لیکن میں بتاؤں گا کہ حاجی کا کیا مقام تھا. دنیا میں اللہ کے راستے میں مرنے والے کو کچھ اہمیت نہیں دی گئی، لیکن میں بتاؤں گا کہ میرے راستے میں مر جانا کتنا اہم ہوتا ہے. شہید 70 سے بھی زیادہ لوگوں کی سفارش کر سکتا ہے. اور پھر سارے انسانوں میں صدیقین، شہداء، صلحاء، پھر اس کے بعد میں انبیاء، ان سب کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو لا کر دکھانا مقصود ہے کہ یہ شخصیت میرے نزدیک کہتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکرم ہونا اللہ کے پاس، وہ بتانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے، شفاعت کبرا. جس دن آدم بھی سفارش نہیں کر سکیں گے، نوح بھی نہیں کر سکیں گے، ابراہیم بھی نہیں کر سکیں گے، موسیٰ اور عیسیٰ بھی نہیں کر سکیں گے، حدیث علیہ السلام بھی سفارش کی جرت نہیں کریں گے، حالانکہ وہ سارے انبیاء معصوم ہوتے ہیں، لیکن حدیث تو خاص تھے اس معاملے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کلمۃ اللہ کہا، روح اللہ کہا. بچپن سے ہی ان کو بتا دیا گیا کہ نبی ہیں، بچپن میں ہی انہوں نے تقریر کر کے گہوارے میں بتا دیا تھا، یعنی پیدا ہونے کے دوسرے تیسرے دن انہوں نے اچھا خاصا لیکچر دے دیا تھا قوم کے سامنے، امت کے سامنے. جس دن پیدا ہوئے اسی دن یا اس کے دوسرے دن کا قصہ ہے جو تقریر ان کی قرآن پاک کے اندر مذکور ہے. انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، آخر تک ہے، بہت دور تک ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دم کی صلاحیت دی تھی کہ پھونک مارو شفا دے دو، پھونک مارو زندہ کر دو، خون باذن اللہ بولو زندہ ہو جائے گا، نابینا پہ ہاتھ پھیر دو بینا ہو جائے گا، مبروس اور جزامی پہ ہاتھ پھیر دو اچھا ہو جائے گا. وہ چلتے پھرتے معجزے دکھاتے رہتے تھے، اللہ پاک نے ان کو وہ چیز عطا فرمائی تھی، مگر وہ نہیں جا رہا ہے. قیامت کے دن حیبت کا یہ حال ہوگا کہ اس دن جرت نہیں کر سکیں گے عیسیٰ علیہ السلام بھی، موسیٰ علیہ السلام بھی، نوح علیہ السلام بھی، ابراہیم علیہ السلام بھی، ابراہیم خلیل اللہ بھی جرت نہیں کریں گے، آدم علیہ السلام بھی، کسی کی جرت نہیں ہوگی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کے لیے آگے بڑھ جائیں گے. محبوبیت بتانا ہے. پھر وہ شفاعت جو ہے کبرا والی شفاعت بھی ہے، پھر بعد میں مذنبین کے لیے، گنہگاروں کے لیے مغفرت کی جو درخواست ہے وہ بھی ہے. دس قسم کی شفاعت لکھی ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ نے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت میں دس طرح کی شفاعت فرمائیں گے، دس موقع ہیں آپ کی شفاعت کے. تو شفاعت کو جو قیامت کی ہے وہ کاہے کے لیے، وہ محبوبیت کو بتانے کے لیے ہے. اسی لیے کافر کے حق میں سفارش کرنے کی اجازت ہی نہیں ہوگی، لہذا کوئی بھی نہیں کرے گا کافر کے حق میں شفاعت. غیر مسلم کے حق میں شفاعت کسی نبی کی نہیں ہوگی، نہ عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کی کریں گے، نہ موسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کی کریں گے، کوئی نہیں کرے. چونکہ اللہ کی اجازت سے سفارش ہے وہاں پہ، تو ان کے بارے میں بینڈ ہو جائے گا کہ نہیں، کسی غیر مسلم کے بارے میں، کافر مشرق کے بارے میں، ملحد دہریہ کے بارے میں سفارش نہیں ہے بھائی، پہلے سے ڈیسائڈڈ. اور یہ شفاعت ہر ایک کے بارے میں الگ الگ انفراد نہیں ہوتی، جو ایمان والا ہے لیکن گنہگار ہے اس کے حق میں سفارش کی جائے تو پھر سفارش ہوگی، الا باذنہ. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، مال الظالمین من حمیم، ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا، ولا شفیع یطاع، اور نہ اس دن کوئی سفارشی ہوگا جس کی سفارش مانی جائے. ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی زبردستی فورس کر کے کسی کو بخشوا دے، کسی کو چھڑوا دے، اللہ کے دربار سے ایسا کوئی کرنے والا نہیں ہے. یہ ایک ڈرنے کی چیز ہو گئی کہ بھائی وہاں پہ کسی سے کام چلنے والا نہیں ہے، سزا کا دن قریب ہے. پریشانی کا حال یہ ہے کہ دل ٹوٹ جائیں گے اپنی اپنی جگہوں سے. پریشانی کی کیفیت یہ ہے کہ بولا نہیں جا سکتا آدمی کو، شدت غم سے پی کے رہ جانا ہوگا، کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا، کوئی سفارش نہیں ہوگا، کوئی سفارش نہیں ہوگا کہ جو کچھ بول بتا کے اپنا کام بنا دے، چھڑا دے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یعلم خائنۃ الاعین، وہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو. سب سے باریک کام اعمال جارح کے اندر، آدمی کے ظاہر سے ہونے والے کاموں میں سب سے چھپا ہوا کام آنکھوں کی خیانت ہے. کسی کو پتہ نہیں چلتا جو آدمی اپنے آنکھوں سے گڑبڑ کر رہا ہے، چپکے سے کسی کو دیکھ لیا، پتہ بھی نہیں چلنے دیا کہ دیکھ لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کو میں جانتا ہوں. مفسرین فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری طور پر چھپے ہوئے کاموں میں سب سے باریک چیز چھپی ہوئی جو ہوتی ہے وہ خیانت ہے آنکھوں کی. اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اس کو میں جانتا ہوں، تو پھر جو اس کے علاوہ کام ہیں، بولنے کے، سننے کے، کرنے کے، چاہنے کے، کمائی کے، خوشی اور غم کے، وہ اس کو کیسے نہیں جانتے ہیں؟ یہ ظاہری اعمال کی بات ہو گئی. وما تخفی الصدور، اور فرمایا کہ جو سینوں میں چھپ جاتے ہیں اعمال، دیکھنے کے بعد آنکھ جس چیز کو اپنے دل میں چھپا لیتی ہے، دل جس چیز کو اپنے دل میں چھپا لیتا ہے. آنکھ تو فوٹو لینے کا کام کرتی ہے، فوٹو لے لیا اور اب دل کے اندر کیا ہلچل مچی ہوئی ہے، کیا سوچ رہا، کیا پلان کر رہا، کیا ارادہ، کسی کو کچھ اندازہ نہیں ہوتا کہ کسی کو دیکھنے کے بعد اس کا دل کیا کر رہا ہے اندر سے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتے ہیں. تو جو آنکھوں کی خیانت کے بعد میں دل جو کچھ کر رہا ہے اس کو وہ جانتے ہیں، تو باطنی جتنی صفات ہیں، جتنے اعمال ہیں، وہ کیسے ان سے چھپے ہوئے ہوں گے؟ اس کا مطلب یہ کہ ظاہر و باطن اور اس کی ہر چیز چھوٹی بڑی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہے. تو جو جس کے دربار میں پہنچنا ہے، جس کے سامنے پہنچ کے زندگی کا حساب دینا ہے، وہ ایسی ذات ہے کہ اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، یہ بتانا ہے اصل میں. اور پھر کیا ہے، واللہ یقضی بالحق، حق کے مطابق فیصلہ کرنے والے ہیں، جو ہے وہ مل جائے گا. یہ خود کتنا ڈرا دینے والی چیز ہے. اور جو اللہ کے علاوہ ہے وہ ان سے کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، وہ ان کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں کہ وہ خود فائل ادھر کی ادھر کر دیں، فائل غائب کر دیں، دستخط ادھر کی ادھر کر دیں، کچھ نہیں ہے وہاں پہ. والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء ان اللہ هو السمیع البصیر. پھر یہ بھی فرمایا کہ وہ سننے والے بھی ہیں، وہ دیکھنے والے بھی. اللہ کے غیر کی جو تعریف کی جاتی ہے وہ سن رہے ہیں، اور اللہ کی جو نہیں کی جا رہی وہ بھی سن رہے ہیں. اور اللہ کے غیر کے ساتھ، غیر کی طرف جو توجہ کی جاتی ہے، جو عمل کیا جاتا ہے اس کو وہ دیکھ رہے ہیں، جو اللہ کے لیے نہیں کیا جا رہا اس کو بھی وہ دیکھ رہے ہیں. تو سمیع و بصیر بتا کے بھی اور ڈرا دیا، کہ وہ سننے والے ہیں، وہ دیکھنے والے ہیں، وہ حق کے مطابق فیصلہ کرنے والے ہیں، ان کو سب پتا ہے ظاہر و باطن کا، اس دن کسی کی سفارش بھی نہیں چلنے والی ہے. جتنی چیزوں سے ڈر آدمی کی آ سکتا ہے، اس آیت کریمہ میں ان سب چیزوں کو جمع کر دیا گیا ہے. اگر ہم صرف اس آیت مبارکہ کے مضمون کو تھوڑی دیر سوچ لیا کریں تو توبہ کرنے میں مدد مل جائے گی اور دین پر جمنے میں ہمت آ جائے گی، تھوڑی سی مسئلوں پر عمل کرنے کی توفیق ہو جائے گی. بالخصوص اس میں جو ایک خاص مضمون بھی خاص طور پہ درمیان میں ذکر کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ ایک عموم کے اعتبار سے بھی بہت خاص ہے، اور وہ ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. ان مخوفات ڈرانے والی چیزوں کے ضمن میں اللہ پاک نے ایک خاص چیز کا ذکر فرما دیا، آنکھوں کی خیانت کا، اور دل کے اندر جو چھپائی جاتی ہے بیماری اور جو بدنیتی، اس کا بدنیتی کا ذکر ہے اور خیانت کا ذکر ہے. حضرت مولانا حکیم اختر صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان کی صحت میں برکت دے، ان کی حیات میں برکت دے، وہ اسپیشلسٹ ہیں اس کے، اس زمانے میں آنکھوں کی بیماری کے. ایک آنکھوں کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے سرجن کی حیثیت سے، ایک آنکھوں کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے مذہب کی حیثیت سے، کیونکہ اس زمانے میں یہ چیز انسان کو مذہب پر جمنے نہیں دیتی. ایک مرتبہ حکیم اختر صاحب دامت برکاتہم خود ہی شکاگو ایئرپورٹ پہ آئے ہوئے تھے، ہم لوگوں کو پتا چلا کہ وہ یہاں سے جا رہے ہیں کسی اور جگہ پر، تو ہم لوگ گئے تھے وہاں ملنے کے لیے، تو ان کو یہاں ٹھہرنا نہیں تھا اور وہ یہاں سے گزر رہے تھے، تو ہم لوگ وہاں پہنچ گئے تھے. تو وہیں انہوں نے ایک گھنٹہ آدھے گھنٹے کا بیان کر دیا تھا ایئرپورٹ پہ. تو بزرگ لوگوں کا یہی حال ہے، جو چار جمع ہو گئے تو وہ اپنا بیان شروع کر دیتے. تو انہوں نے ایئرپورٹ پہ بیٹھے ٹھہرے ٹھہرے ایک بات کہی کہ یہاں پر تو بزرگی جو ہے وہ بازار میں ہے، جس کو لینا ہے لے لو. امریکہ میں بزرگی جو ہے نا وہ روڈوں پہ ہے بول رہے تھے. تو اب ہم تو سمجھ رہے کہ بھائی ساری دنیا میں بزرگی مل سکتی لیکن امریکہ میں نہیں مل سکتی. ایک ہمارے دوست بولتے ہیں کہ یہاں کوئی بزرگ آتا نہیں اور آیا تو رہتا نہیں، فساد ہی فساد ہے، برائی برائی ہے، بدعملی ہے، دین سے ہٹی ہوئی چیز ہے، دنیاوی ترقی بے پناہ ہے، دینی اعتبار سے اتنے زیادہ کنگال ہے یہ ملک. کچھ نہیں ہے بیچارے کے پاس دینی اقدار، انسانیت باقی نہیں ہے تو دین باقی کیا رہے گا. تو انہوں نے ایک بڑی عجیب بات فرمائی، انہوں نے فرمایا کہ یہاں پر تو بزرگی جو ہے نا وہ روڈوں پہ ہے. اب جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے وہ سب کو تعجب ہوا کہ یہ کیا بول رہے ہیں حضرت. حضرت نے فرمایا کہ جو چیز جتنی زیادہ پریشان کن ہوتی ہے مذہب کے اعتبار سے، اس پہ کنٹرول کر لو اتنا جلدی بزرگی مل جاتی. تو یہاں چونکہ بے پردگی بہت زیادہ ہے، عریانیت بہت زیادہ ہے، برہنگی بہت زیادہ ہے، ننگاپن بہت زیادہ ہے، تو اگر کوئی اپنی آنکھوں کی حفاظت کر لے تو جو آدمی گاؤں کے اندر اندھیری کوٹھڑی کے اندر یا ایسی جگہ پر جہاں پہ سب دیندار متقی پرہیزگار پردے والے لوگ ہیں، وہاں پہ اس کو آنکھوں کا مجاہدہ ہے نہیں، اس لین سے اس کو بزرگی اتنا جلدی ادھر ملنے والی ہے نہیں. یہاں پہ ایسی چیز ہے کہ ہر ہر قدم پہ آدمی کو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا ہے تو وہ جلدی بزرگی مل جائے گی. یہ مطلب تھا حضرت کی بات کا. مطلب یہاں پہ تو بزرگی روڈوں پہ ہے بول رہے تھے، روڈ پہ بزرگی ملتی ہے. یہاں پہ کیا مطلب یہ ہے کہ روڈ پہ اتنی بے دینی ہے کہ آپ ذرا اپنی آنکھوں کی حفاظت کر لو. تو چونکہ وہی مجاہدہ ہے، مجاہدے سے اللہ تعالیٰ کی نزدیکی ہے، اللہ پاک کی نسبت ہے، اللہ پاک کی ولایت ہے. پوری دنیا میں اس وقت دین کو ڈیمیج کرنے والی چیز، سوراخ ڈال دینے والی چیز، اعمال کو ضائع کر دینے والی چیز آنکھوں سے متعلق ہے اس وقت. ٹی وی پہ جو کچھ ہے آنکھوں سے متعلق ہے، موویز میں جو کچھ ہے آنکھوں سے متعلق ہے، میگزینز میں جو کچھ ہے آنکھوں سے متعلق ہے، باہر جو جتنی بے دینی پھر رہی آنکھوں سے متعلق ہے. دیکھنے کے اعتبار سے آنکھ جو ہے، آنکھ کا گناہ چونکہ پہنچانے والا ہے بہت بڑے گناہ کی طرف، اس لیے یہاں سے پابندی ہے. لیکن بڑے گناہ کو اتنا ذکر نہیں کیا گیا جتنا اس کو ذکر کیا گیا، تو راز کیا ہے؟ یہ ہے کہ یہ باب الداخلہ ہے اصل میں، اس کا، اس گناہ میں داخل ہونے کا دروازہ ہے، اسٹارٹ ہے، شروعات ہے یہاں سے. اور اسی لیے اسلام اس معاملے پہ بہت سختی کرتا ہے، اور اسی لیے عورتوں کی ذمہ داری اسلام میں اصل سب سے زیادہ اسی کی ہے. ایمان لانے کے بعد میں، نماز پڑھنے کے بعد میں، اصل ذمہ داری عورت کی کیا ہے؟ پردے کی ہے. کہ تمہاری صورت کسی کو بدنیتی کی دعوت نہ دے بس، کسی کو بری نیت کی دعوت نہ دے، تم کو اس کا اہتمام کرنا پڑے گا. بھائی بدنیتی کرنے والا وہ خود قصوروار ہے، نہیں تم سبب مت بنو، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم سبب مت بنو، ان کی ذمہ داری ہے کہ تم کو اپنے طرف سے احتیاط کرنی پڑے گی کہ وہ تم سبب نہ بنو، ذریعہ نہ بنو دوسرے کے بدنیتی کا. بڑا مجاہدہ ہے، اسی وجہ سے پردہ ہے، اور بدنیتی صورت کو دیکھ کر ہی ہوتی ہے. یعنی سب سے زیادہ دخل بدنیت ہونے میں، نیت بری کرنے میں صورت سے متعلق ہے، اس لیے اصل پردہ صورت کا ہوتا ہے. پورے جسم کا تو پردہ ہو، صورت کا نہ ہو. کوئی چیز کے لیے رکاوٹ نہیں رہتی، پھر سارے راستے تو کھلے ہیں، دیکھنے کی بھی، سننے کی بھی، بولنے کا بھی راستہ اگر کھلا ہوا ہے تو دل میں جانے کے جتنے روڈ ہائی وے بنے ہوئے وہ سارے تو آپ نے کھلے رکھے ہوئے، بقیہ پہ پردہ رکھا ہوا ہے. آدمی کے دل کے اندر جو چیز جاتی ہے وہ آنکھوں کے راستے سے، کانوں کے راستے سے اور زبان کے راستے سے بولتا ہے آدمی، دل پہ اس کا اثر پڑتا ہے. یہ تین کے تین جو ہے وہ ایمان بننے کے راستے بھی بولتے ہیں، چونکہ ایمان کا محل قلب ہے. ایمان بگڑنے کے راستے بھی بولتے ہیں ان کو، ایمان بگڑتا بھی ان تینوں راستوں سے، ایمان بنتا بھی ان تینوں راستوں سے. اسی وجہ سے وہ تبلیغ میں کیا ہے، سننے میں، دیکھنے میں، بولنے میں، اور اللہ والوں کے پاس میں بھی سننے میں، بولنے میں، دیکھنے میں ہی ہے مسئلہ. صوفیہ کے پاس میں دیکھنے کو بڑا خاص استعمال کیا جاتا ہے. صوفیہ کے پاس دیکھنا ایک عجیب کام ہے، ایک عظیم کام ہے. اللہ والوں کے پاس میں دیکھنے کا تعلق معرفت سے، معرفت کی نیت سے دیکھنا، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی قدرت. اور یہ اللہ کی قدرت اور اللہ کی بڑائی جو ہے نا، وہ اللہ کی مرضی میں ہی دیکھ کر ہے. یہ نہیں کہ حسینوں کو دیکھ کے بڑے میں اللہ کی قدرت دیکھ رہا ہوں. حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ نظر جو ہوتی ہے وہ ایک نظر ہوتی ہے محجوب اور ایک نظر ہوتی ہے محبوب. اور ایک نظر ہوتی ہے مجذوب. نظر کے اندر تین اعتبارات ہوتے ہیں، دیکھنے میں تین اعتبار ہیں، ایک مجذوبانہ نظر ہوتی ہے، ایک محجوبانہ نظر ہوتی ہے، ایک محبوبانہ نظر ہوتی ہے. مجذوبانہ نظر میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی چیز کو دیکھ کر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر، اللہ کی معرفت پر ایسی نظر ڈالتا ہے کہ ادھر کہیں ہو کے رہ جاتا ہے، ادھر پلٹتا ہی نہیں، ہو دنیا کی طرف نہیں آ سکتا، پھر وہ مادے کی طرف نہیں آ سکتا، وہ ذہن اس کا غائب ہی ہو جاتا ہے، نظر مجذوب ہو گئی. نظر محجوب یہ ہوتی ہے کہ آدمی چیز کو دیکھے چیز پہ ہی نظر رہ جائے، تختے کو دیکھ کے تختہ ہی ہے، آسمان کو دیکھ کے آسمان ہی ہے، سورج کو دیکھ کے سورج ہی ہے، پھول کو دیکھ کے پھول ہی ہے، پانی کو دیکھ کے پانی ہی ہے. یہ ہم سب نے اس فارم کے اندر دستخط کی ہوئی ہے، یہ ڈبے میں دستخط کی ہوئی ہے، ہم یہی دیکھتے ہیں. روٹی کو دیکھی روٹی ہے، کھانے کو دیکھا کھانا ہے، پانی کو دیکھا پانی ہے، چاند کو دیکھا چاند ہے، سورج کو دیکھا سورج. چیز کو دیکھ کے چیز میں ذہن کا رہ جانا، اس کو نظر محجوب کہتے ہیں. اور نظر محبوب یہ ہے کہ چیز کو دیکھ کر چیز والے کی طرف ذہن کا منتقل ہو جانا، شیخ خالق و مالک کی طرف ذہن کا منتقل ہو جانا، بلکہ اس میں اتنا اعتبار بڑھ جاتا ہے کہ اس کے پیچھے جو صفات ہیں، جو آثار ہیں، جو اسماء کام کر رہے ہیں وہ تک دکھنے لگ جاتے ہیں. یہ نظر محبوب ہے. چیز بھی نظر آ جائے، مخلوق کا مخلوق ہونا بھی نظر آئے، مخلوق کے پیچھے خالق کا ہاتھ بھی نظر آئے. اور اس کی ایک مثال سے سمجھایا کرتے تھے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے تھے کہ تمہارا گہرا دوست ہے، ساتھ رہتا ہے ہمیشہ، ایک ساتھ کھاتے ہیں، ایک ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، پھرتے ہیں، ساتھ رہتے ہیں، کوئی دن بغیر ملاقات کے نہیں گزرتا، ایک ایک چیز سے واقفیت ہے کہ میرا محبوب کا یعنی وہ گھڑی کون سی پہنتا ہے، اس کے جوتے کیسے ہیں، اس کے کپڑے کیسے ہوتے ہیں، اس کی ٹوپی کیسی ہے، اور جناب والا سب چیزوں سے واقف ہے. اس کے چونکہ گہری دوستی ہے بہت، اتفاق سے یہ ہے کہ کئی دن ہو گئے آپ کی ملاقات نہیں ہوئی، آپ کو بے چینی شروع ہو گئی ہے، پتہ نہیں کدھر گیا، ملاقات ہی نہیں ہوئی اس سے، تلاش کرنے کے لیے نکلے آپ. فرمایا تلاش کرتے کرتے سوچا کہ ہو سکتا ہے مسجد میں ہو، مسجد میں داخل ہوئے آپ تو آپ نے چپلوں کے پاس میں دیکھا کہ اس کی چپل رکھی ہوئی ہے، اس کا جوتا رکھا ہوا ہے. جوتوں کے پاس میں نظر پڑی کہ آپ کے دوست کا جوتا یہاں پہ ہے، اور چونکہ وہ آپ کا دوست ہے اور آپ اس کی ہر چیز کو جانتے ہیں تو جوتے کو دیکھتے ہی آپ کے دماغ میں آپ کا دوست آ گیا کہ ہاں وہ یہاں پہ ہے. فرمایا کہ جوتے کو دیکھتے ہی جوتے والے کا دماغ میں آ جانا، تمہارے دوست کا دماغ میں آ جانا، یہ ہوتی ہے نظر محبوب، کہ دیکھا آپ نے، دیکھتے کہ ہاں وہ یہاں پہ ہے. اس کی ایک ایک چیز دماغ، صورت، شکل، وضع، خطا، حیات، ہر چیز آپ کو نظر آ جاتی ہے جوتے کے اندر سے. دیکھا تو آپ نے جوتے کو، لیکن آپ نے اس کی شکل بھی دیکھ لی اسی میں، اس کا ساتھ ہونا بھی دیکھ لیا، اس کا یہاں پہ ہونا بھی دیکھ لیا، ساری چیزیں دیکھ لی. فرمایا کہ کتنی عجیب بات ہے کہ مخلوق میں ذرا سی دوستی ہو جاتی ہے، ذرا سی شناسائی ہو جاتی ہے تو اس کو دیکھ کے، اس کے جوتوں کو دیکھ کے اس کا پورا ناک نقشہ ذہن میں آ جاتا ہے. مگر آج کل غفلت کا یہ حال ہے کہ بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں اور اس کو دیکھ کے خالق ذہن میں آتے ہی نہیں. اتنی کثرت سے اللہ کا ذکر ہونا، اتنا زیادہ اللہ پاک کو سوچنا، اللہ کی قدرت کو، بڑائی کو سوچنا، اور ہر ہر چیز سے اللہ تعالیٰ کی طرف ذہن کو منتقل کرنے کی عادت ڈالنا کہ جب کسی چیز پر نظر پڑے تو اس نظر کے ذریعے سے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اللہ کی یاد بھی قائم ہو جانا، یہ نظر نظر محبوب ہے. اور یہ ایک ایک نظر پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے وہ برسوں کی عبادت پہ نہیں ملتا. خالی دیکھنے پر جو مل جاتا ہے، جو قرب حاصل ہوتا ہے، جو نزدیکی حاصل ہوتی ہے، وہ برسوں میں نہیں ملتا. تفکر ساعتین، تھوڑی دیر کے لیے سوچنا اللہ پاک کی صفات میں، تھوڑی دیر کے لیے سوچنا 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد، تھوڑی دیر کے لیے صحیح سوچ کی عادت ہونا. تو دیکھنے کے اندر بھی یہ ہے فہم، بولنے میں بھی یہ فہم ہے، سننے میں بھی یہ فہم ہے. اس لیے اپنی نظروں کی حفاظت بہت ضروری ہے، اور اپنی نظروں کو عبادت بنانا، اپنی نظر صیاد رکھ. صیاد کہتے ہیں شکاری، اپنی نظر کو شکاری رکھ. اللہ بس باقی ہے بس. حضرت والد صاحب کا ہی مصرع ہے، اپنی نظر صیاد رکھ، اللہ بس باقی ہے بس. نظر شکاری ہو. نظر شکاری کا مطلب یہی ہے کہ اس نظر کے ذریعے سے شکار کیا کرنا ہے، کس چیز کو دیکھنا ہے. اس ملک میں خصوصیت کے ساتھ اور پوری دنیا میں عمومیت کے ساتھ جو سب سے بڑی آزمائش مسلمانوں کو اپنے اعمال کے اعتبار سے ہے، وہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کے مسئلے میں بھی ہے. اچھا، پھر مسئلہ ہوتا یہ ہے کہ ہوتے 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 آدمی عادی ہو جاتا ہے، اور عادت ہونے کے بعد میں برائی ذہن میں نہیں رہتی ہے. اور کسی چیز کی برائی کا ذہن میں نہیں رہنا عادت ہوتے کی وجہ سے، وہ دل بدلنے کا کام کرتا ہے، یعنی دل مسخ کر دیے جاتے ہیں. بنی اسرائیل کی ہلاکت کا سبب یہ بتایا گیا. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بنی اسرائیل میں ہلاکت اس طریقے سے شروع ہوئی کہ کچھ لوگ برائی کا کام کرتے تھے، جو کچھ لوگ برائی میں مبتلا تھے، برائی کا کام کرتے تھے، دوسرے لوگوں نے ان کو سمجھایا کہ بھئی یہ برا ہے مت کرو، ان لوگوں نے نہیں مانا. تو ان کے نہیں ماننے کی وجہ سے جو لوگ برائی سے روکنے والے تھے، انہوں نے ان کے ساتھ میں اپنا تعلق پہلے ہی جیسا باقی رکھا، اور ان کے اس برائی پر جمنے نے ان کو کھانے میں، پینے میں، ساتھ بیٹھنے میں محتاط نہیں بنایا. فلم يمنعهم من المواكله والمجالسه، نہیں روکا ان اچھے لوگوں کو ان برے لوگوں کے ساتھ میں کھانے پینے میں، ساتھ کھانے پینے سے اور ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے. فتشابهت قلوبهم، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس عادی ہو جانے کی وجہ سے ان کی بری حرکت کو دیکھتے دیکھتے ان کے دلوں کو مشابہ بنا دیا، تو جیسے ان کا دل فتنے میں مبتلا ہوئے ویسے ان کے دل بھی فتنے میں مبتلا ہوئے، جیسے ان پر لعنت کی گئی ویسے ان پر بھی لعنت کر دی گئی۔ یہ عادی ہونا اتنی بری بات ہے کہ وہ گلٹی فیل کرنے کا ذہن ختم ہو جاتا ہے، برائی فیل کرنے کا، ارے میں یہ کیا حرکت کر رہا ہوں، یہ کیا بتائیں، اتنی بے پردگی عام ہو گئی ہے کہ وہ بے پردگی کرتے 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 دماغ میں سے وہ خرابی ہی نکل گئی کہ ہم بھی کوئی برا کام کر رہے ہیں، یہ بھی کوئی برا کام ہے۔ برا کام کرنے کی تو خرابی گئی گئی، اور اچھے کام کی طرف بھی دماغ چل جاتا ہے کہ یہ اچھا کام ہے، نظر پاک رہی تو بس ہے، دل پاک رہا تو بس ہے۔ عورتیں بولتی ہیں نا یہ عام طور پہ بے پردہ کرنے والی ہے، دل پاک رہنا، نظر پاک رہنا، نظر پاک نہیں رہے تو کیا دل پاک رہنا، یہ شیطان ہے جو ان کے منہ سے بول رہا ہوتا ہے۔ شریعت میں یہ ہے کہ دل بھی پاک رہنا، نظر بھی پاک رہنا، اور نظر کی ناپاکی یہی ہے دیکھنا، اور کیا ہے دیکھنا، کیا ہے نظر کی ناپاکی ہے، تو کہہ رہے نظر پاک رہنا، پاک رہنا ہے تبھی تو نہیں دیکھنے کا ہے، دیکھتے ہی آدمی کی نظر ناپاک ہو گئی۔ بدنیتی نہیں ہونا، بدنیتی کیسا نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو جس کام کے لیے بنایا ہے ادھر ذہن منتقل نہیں ہوا تو انسانیت باقی نہیں رہتی۔ عورت کو دیکھ کے مرد کا ذہن اگر متوجہ نہ ہو تو پھر وہ مرد نہیں ہے، اور ہو تو بالکل نیچر پر ہے، فطرت پر ہے، ہونا ہی چاہیے، نہیں ہوا تو قابل علاج ہے، تو بھی کیا قصہ ہے، تو وہ تو صحت مند نہیں ہونے کی علامت ہے، وہ تو ہوگا ہی، کہیں گے پھر بھی نہیں ہوتا، کیسا نہیں ہوتا۔ اصل یہ ہے کہ برائی بدتمیزی کرتے کرتے ایک عادت ہو جاتی ہے اس کی، اس لیے اس کی فیلنگ ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ بات بہت اہم ہے جو ذہن میں رکھنے کی ہے کہ نظر کی حفاظت جو ہے، اور عادت کے اعتبار سے بھی بہت سے لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، یعنی بدنیتی پیش نظر نہیں ہے لیکن عادت ہو گئی، اور عادت کے اعتبار سے بھی برا کام کرنا برائی ہے، اور اس کا علاج عادت کے طور پر کرنا پڑتا ہے۔ جیسے عادت والی چیزوں کو چھڑانے کے لیے جو عادت ہے، جو علاج معالجے کرائے جاتے ہیں، جیسے چائے کی عادت ہو گئی، تمباکو کی عادت ہو گئی، تو اس کو چھڑانے کے لیے تدابیر ہوتے ہیں، ایسے اس کے لیے بھی تدابیر ہوتے ہیں۔ تو غرض یہ ہے کہ ایک مضمون ہے یہ، جس کو باضابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے خاص طور پر بیان فرمایا کہ قیامت کے قریب خاص طور پر جن مسائل سے امت مسلمہ کو سابقہ پیش آتا ہے، اللہ پاک کو سب چیزیں معلوم ہیں، اس وقت پوری امت کو دنیا کے اندر یہ چیز پیش آئی ہوئی ہے۔ ادھر اس چیز پہ نظر ڈال لیجئے جو میں نے گزشتہ ہفتے میں یا اس سے پہلے اس میں جمعہ میں غالباً کہا تھا، تصویر کے مسئلے کو، کہ اسلام میں تصویر کی اتنی کیوں سخت ممانعت ہے، سمجھ میں نہیں آتا، اتنی سخت ممانعت ہے، اتنی سخت ممانعت ہے تصویر کی جس کو کہ حد نہیں۔ لیکن پتہ چلتا ہے کہ اگر پوری دنیا سے آپ تصویر ہٹا دیں خالی، تو بے دینی 70% بے دینی ختم ہو جاتی، ساری چیز ساری مصیبت کس سے، تصویر سے ہی تو ہے، اور کس سے، تصویر ہٹا دیں، صورت ہٹا دیں، بس پوری دنیا میں جو بےہودگی، بے دینی، بدتمیزی چل رہی ہے تصویر کی وجہ سے چل رہی ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں تصویر کی اتنی سخت ممانعات کیوں ہیں۔ ہم کھینچی ہوئی تصویر سے چاہے برائی عام نہیں ہو رہی ہو، لیکن تصویر کا وجود کو گوارا کرنا، تصویر کو اویلیبل لوگوں کے لیے مسموح بنا دینا، یعنی چلنے والی چیزیں ہو سکتا ہے بنا دینا، یہ سب چیزوں کو اب تصویروں میں عام کر رہا ہے، اس میں تو شریک ہو گیا سارا مسلمان، جو بھی اس میں موافقت کرتا ہے وہ اس میں شریک ہو گیا، اور جو ہاتھ سے بنا ہے وہی منع ہے، جو فوٹو سے بنا لیے، جو ڈیجیٹل سے بنا لیے، جو کیمرے سے بنا لیے، جو اس سے بنا دیے، وہ تصویر نہیں ہوتی، یہ کس نے کہا تصویر نہیں ہوتی، اور کس کو کہتے ہیں تصویر پھر، وہ آپ ڈیجیٹل سے بنا کے، مووی سے بنا کے تصویر اگر آپ کاغذ پہ لائیں گے تو اس کو تصویر نہیں مانتے، کوئی حکومت نہیں مانتی، گورنمنٹ نہیں مانتی، کیا کرتی ہے، نہیں ہاتھ سے بنی ہوئی نہیں ہے، یہ ہاتھ سے بنا کے لاؤ، جب آپ کو آئی ڈی کارڈ دیں گے، ارے جب آپ کا پاسپورٹ منظور کیا جائے گا، ایسا تھوڑی ہوتا ہے، وہ بھی تصویر ہی ہے، وہ پہلے زمانے میں کی ترقی یافتہ شکلیں نہیں تھی، اب اس زمانے میں یہ سب چیزیں ترقی کی شکل میں آ گئی۔ کہنے لگے آپ لوگ سعودیہ کو نہیں دیکھتے، حرمین کو نہیں دیکھتے، ہاں حرمین میں ہوتی ہے، وہ سعودی علماء کو نہیں دیکھے، آپ لوگ لیتے رہتے ہیں، بھائی ابھی تو آپ قرآن حدیث کی بات کر رہے تھے، ابھی آپ سعودی والوں کے پاس چلے گئے۔ ہمارے پاس صحیح غلط ہونے کا معیار قرآن حدیث ہے یا سعودی غیر سعودی ہونا ہے، عربی غیر عربی ہونا ہے، انڈین پاکستانی کیا ہے، جب ہم کوئی بات بولے تو بتاؤ قرآن میں کہاں ہے، بتاؤ حدیث میں کہاں ہے، حدیث میں بھی بخاری میں ہی دکھانا، اور جب وہ کوئی بات بولے تو ان کو یہ ہے کہ تم حرمین نہیں معلوم، تمہارے کو حرم نہیں ہوتی تصویریں، اب حرم میں تو ایک سے ایک غلطی ہو رہی ہے، پھر صحیح بھی کر رہے ہیں، دیکھو پہلے عورتوں کے ساتھ ہر قسم کا اختلاط تھا نا، اب آہستہ 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 ٹائٹ کر دیے، تو غلط چیز تھی ان کو معلوم تھا تبھی تو جا کے ٹائٹ کر رہے ہیں، ورنہ کہاں سے کر رہے ہیں، بھائی اگر عورتوں کا مختلط ملنا مکس گیدرنگ جو ہے نا وہ صحیح ہے تو مدینے میں کیوں نہیں ہونے دے رہے تھے؟ مدینے میں داخلہ بھی الگ ان کا، انٹرنس بھی الگ، ایگزٹ بھی الگ، بالکل سپریٹ کر دیے تھے. چاہے کتنا چلنا، ادھر کے آدمی کو ادھر آنا ہو کتنا چلنا پڑتا ہے، بیچ میں عورتوں کے حصے کو چھوڑ دے گی، اور کتنے اونچے اونچے پارٹیشن ہیں دیکھ ہی نہیں سکتے آپ. تو اگر وہ غلط ہے تو وہاں پہ مدینے میں کیوں ہونا بھائی، غلط کہوں. اب پھر مکے حرم کے اندر نہیں ہوتا تھا، یہ مسئلہ چلایا ہوا تھا کہ نہیں چہرے کا پردہ ہی نہیں ہے، نہیں ہے تو پھر آپ حرم میں کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ بھائی یہ سب مسئلے ہوتے ہیں، حکومت اپنی کمزوریوں مجبوریوں کی وجہ سے کوئی کام کر رہی ہوتی ہے، کوئی نہیں کر رہی ہوتی ہے، وہ بنیاد نہیں ہوا کرتی. امام حرم نے خود میرے سامنے اس کے حرام ہونے کا اقرار کیا ہے، تصویر کے حرام ہونے کا، اور ہمارے مدرسے کے ایک ذمہ دار ہیں ان کے سامنے حرام ہونے کا اقرار کیا ہے. امام حرم کے ساتھ ایک مرتبہ میں ترجمہ کرنے کے لیے تھا، ہمارے پاس انڈیا آئے ہوئے تھے، میں تصویر سے بچ رہا تھا، وہ تصویر کے سامنے تھے، وہ نہیں روک رہے تھے. مجھے انہوں نے ہاتھ پکڑ کے کہا کہ شیخ نوال انت علی الحق، آپ بالکل صحیح طرح. وہ ہمارے پاس امام حرم آئے تھے عبدالرحمن الحدیفی، ان کی ادھر پوز ادھر پوز، مدثر شاہ کے ساتھ فلاں کے ساتھ، جنتی رام راؤ کا زمانہ تھا وہ، اس کے بے حساب طریقے سے فوٹو اٹھنا، 400-500 کا البم لے آ کے پریسیڈنٹ ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے وہ حیدرآباد کے، وہاں انہوں نے انصاری صاحب نے لے آ کے بتایا کہ یہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، آپ کی تصویر فلاں فلاں کے ساتھ ہے، یہ یہاں کے سیاسی لوگ ہیں، قائد لوگ ہیں، بلکہ بتائے 500 فوٹو ایک دم. تو وہ امام صاحب جو ہے نا نام ادھر بول کے وہ ایک بہانے سے جو ہے نا پورے لے لیے اس کے ہاتھ میں سے، ہمارے سیکرٹری کے ہاتھ میں سے، مدرسے کے. اس کے بعد کہیں گے شیخ رحم الدین واللہ ھذا حرام، اور پورے 500 کے 500 پھاڑ دیے. ہے ان کے پاس میں بھی مسئلے کے صحیح جاننے والے، یہ مطلب ایک چیز کر رہے ہیں سیاسی اعتبار سے وہ لوگ، تو جائز تھوڑی ہو گئی امت مسلمہ کے واسطے بھائی. تصویر حرام ہے، اور اس کا تعلق آنکھوں سے ہے، آنکھوں کی خیانت کو اللہ پاک جانتے. اگر یہ آنکھوں کا نظام اور یہ باہر کی تصویر کا نظام اگر قابو میں آ جائے امت مسلمہ میں، اور اس میں محتاط ہو جائیں مسلمان، کتنے فتنوں سے، کتنے گناہوں سے بچ جائے گی امت. سوچیں گے آپ تو پتہ چلے گا اتنا تسلسل ہے اس کا، ہزاروں لاکھوں گناہوں پر اس کا اثر ہے، اور ہزاروں لاکھوں گناہوں سے امت مسلمہ کے بچنے کا یہ انتظام ہے. اس لیے فوٹو سے اپنے آپ کو حتی الامکان بچاؤ، موویز سے بچاؤ، تقریبات کے اندر، شادی میں، بیاہ میں، بسم اللہ میں، عقیقوں میں، اور دوسرے موقعوں پر مووی بنانے سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ حرام ہے، بالکل ایسے ہی حرام ہے جیسے شراب پینا حرام ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی آنکھوں کی خیانت کا مسئلہ جو ہے اس میں بھی محتاط ہونا. اور بزرگوں نے فرمایا کہ بس نیچے دیکھ کے جاؤ، اور اتنا بھی نیچے مت دیکھو کہ سامنے ٹھوکر کھا جائے آدمی. بس جیسے نماز میں سجدے کی جگہ دیکھتے ہیں، ایسے ہی چلنے میں سجدے کی جگہ کی ذرا سا اس سے آگے دیکھ کے آدمی چلا کرے، بس اس کی نورانیت جو ہے، اس کی روشنی، اس کی شعائیں ذرا دور تک دکھا دیتی ہیں بس. چونکہ جو آدمی آسمان کو دیکھے گا یا زمین کو دیکھے گا وہ شیطان کے فتنے سے بچے گا، مگر آسمان کو دیکھنے میں یہ ہے کہ آدمی ٹھوکر کھا کے گرے گا یا اوپر سے کچھ کچرا اس کی آنکھوں میں آ جائے گا، آسمان کو دیکھ کے نہیں چل سکتا. کیونکہ قرآن شریف میں یہ ہے کہ شیطان نے یہ کہا تھا کہ میں سجدی طرف سے، بائیں طرف سے، سامنے سے، پیچھے سے آ کے ان کو گمراہ کروں گا. ہمارے استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس نے یہ کہا کہ میں چار طرف سے آؤں گا، شیطان نے، سیدھی طرف سے، بائیں طرف سے، آگے سے، پیچھے سے. دو جہتوں کا اس نے ذکر نہیں کیا، اوپر سے آؤں گا نہیں بولا، نیچے سے آؤں گا نہیں بولا. لہذا اوپر دیکھیے آپ یا نیچے دیکھیے، اوپر دیکھ نہیں سکتے، چونکہ اوپر دیکھ کے چلیں گے تو ٹھوکر بھی کھائیں گے، اوپر دیکھ کے چلیں گے تو کچرا بھی آئے گا، ایک ہی شکل رہے گی، وہ یہ کہ زمین پہ دیکھ کے چلو بس. اور ایسا کوئی موقع ہے بے پردگی کا ہے، احتیاط ضروری. اور یہ دونوں کو برابر ہے حکم، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر عورتوں کے اوپر یہ مضمون بڑا لکھا ہے کہ وہ کس کس طریقے سے دیکھتے ہیں شادیوں میں دولہوں کو، یہ وہ بڑی تفصیلات لکھی ہیں انہوں نے اس آیت کی تفسیر کے اندر، کہ وہ تو سمجھتی نہیں ہے کہ صاحب ان کے لیے بھی کوئی مسئلہ ہے، وہ سب کے لیے مسئلہ ہے خیانت عیون کا. کیونکہ اس کے بعد میں اخفاء صدور جو ہے، جو دلوں کے اندر چھپنے والی باتیں ہیں، پھر وہ ایسی چیز ہے کہ وہ عالم بذات صدور جو ہے، جو سینے کی باتوں کو جاننے والا، اس کو ہی پتا ہے کہ یہ کیا چیز کی خواہش دل میں بیٹھ جاتی ہے، کیا پلان دماغ کرتا ہے، کیا چاہت دل میں آ جاتی ہے. ایک سارا نظام یہاں سے وہاں تک جو اللہ تعالیٰ کی محبت سے متعلق ہے، معرفت سے متعلق ہے، وہ آدمی کا دل اس سے خالی ہو جاتا ہے. اور میں نے حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ چار چار مہینے جماعت میں جا کے آنے کے بعد میں جو نورانیت حاصل ہوتی ہے وہ تھوڑی دیر کی بدنگاہی سے ختم ہو جاتی ہے. چار مہینے کنٹینیو محنت کر کے آدمی نے جو نور حاصل کیا وہ تھوڑی دیر کی بدنگاہی اس نے کی, اس کی نورانیت ختم ہو جاتی, پتہ ہی نہیں چلتا اس کو. ایسی ظلمت والی چیز ہے یہ, اس لیے اس میں آدمی کو بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر فرمایا کہ یعلم خائنۃ الاعین, آنکھوں کی خیانت کو وہ جانتا ہے, وما تخفی الصدور, اور اس کو بھی جو سینے چھپا لیتے ہیں. آنکھ دیکھنے کے بعد میں یہ بھی ہے اور آنکھ دیکھے بغیر بھی جو سینوں میں چھپی ہوئی بات ہے وہ. اور اللہ پاک یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب دل میں چھپی ہوئی بات جس کا اظہار بھی بندے نے نہیں کیا, وہ جب اللہ پاک جانتے ہیں تو جس کا اظہار اس نے کیا اور جو اس کی صفات سے متعلق چیزیں ہیں ان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہی جانتے ہیں. واللہ یقضی بالحق, اور اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرماتے ہیں حق کے ساتھ. والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء, اور جو اللہ کے علاوہ ہیں وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے. ان اللہ هو السمیع البصیر, بے شک اللہ رب العزت وہی سننے والے ہیں وہی دیکھنے والے ہیں. اولم یسیروا فی الارض, اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اب دنیاوی اعتبار سے ان گنہگاروں کو ان کے حالات کی طرف متوجہ کر کے ڈرا رہے ہیں, اخروی اعتبار سے تو یہ ڈرایا, آخرت کی قیامت کے دن کے اعتبار سے ہمارے کیا نہیں چلتے یہ لوگ زمین میں. فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم, دیکھیں کہ کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں. لوگوں کو چاہیے کہ اس زمین پہ ہم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان لوگوں کے انجام میں غور و فکر کریں. آخر وہ بھی اس دنیا میں آئے, تھوڑے دن رہ کے گئے, ان کا انجام سوچتے کیوں نہیں یہ لوگ. اور یہ فرمایا اولم یسیروا, کیوں چل پھر کے کیوں نہیں دیکھتے کیسے کیسے کھنڈرات پڑے ہوئے ہیں, کیسے کیسے پرانے زمانے کے آثار پڑے ہوئے ہیں. فینظروا کیف کان, دیکھیں وہ غور کریں کہ کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں. کانوا ہم اشد منہم قوا, یہ وہ لوگ تھے جو ان سے زیادہ طاقت والے تھے. وہ آثارا فی الارض, اور آثار کے اعتبار سے بھی زمین میں ان سے زیادہ تھے. خاص طور پر اس کا مخاطب مشرکین مکہ تو ہے ہی, مکے والے تو, کہ بھئی اس سے پہلے کے جو لوگ تھے قوت کے اعتبار سے بھی زیادہ تھے اور عمارتوں کے اعتبار سے, کارناموں کے اعتبار سے, حالات کے اعتبار سے ان سے زیادہ حالتوں کے اندر تھے. فاخذهم الله بذنوبهم, پکڑ لیا ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی سبب سے, ان کے گناہوں کے سبب سے ان کو پکڑا. تو یہ کیا چیزیں کس غرے کے اندر ہیں. وما كان لهم من الله من واق, اور نہیں ہوا ان کے لیے اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا, کوئی اللہ کے عذاب سے ان کو بچا نہیں سکا. ذلک بانہم کانت تاتیہم رسلہم بالبینات, یہ اس لیے کہ ان کے پاس پیغمبر آتے تھے دلیلوں کو لے کر. فکفروا, انہوں نے انکار کیا, پیغمبر آتے رہے وہ انکار کرتے رہے. فاخذہم اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا. تو پیغمبر کی مخالفت کوئی کھیل تماشا نہیں ہے, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں ان کو ڈرایا جا رہا ہے. وہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف یعنی موجودگی میں, آپ کی تشریف فرما ہونے کی حالت میں مشرکین مکہ کو ڈرایا گیا تھا, اور ظاہر ہے کہ بعد میں آپ کی پوری امت ہے, پوری انسانیت ہے, سب کو ڈرایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد میں آپ کی مخالفت کیا چیز ہے. فاخذہم اللہ, اللہ نے ان کو پکڑ لیا. انہ قوی شدید العقاب, بے شک اللہ پاک بہت قوی ہیں اور سخت سزا دینے والے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے پھر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کو بیان فرما رہے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ, البتہ تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ کو ہماری آیتوں کے ساتھ, ہماری نشانیاں, ہماری قدرت کے معجزے, یہ ہم نے دیے, دے کر موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا, اور کھلی ہوئی دلیل کے ساتھ, سلطان مبین کے ساتھ, ہماری نشانیاں اور کھلی ہوئی دلیلیں دے کر ہم نے موسیٰ کو بھیجا. کہاں؟ الی فرعون و حامان و قارون, فرعون کی طرف بھیجا, حامان کی طرف بھیجا, قارون کی طرف بھیجا. حامان وزیر تھا فرعون کا, اور قارون بہت بڑا تاجر تھا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قبیلے کی لین سے. فرعون اور حامان تو یہ لوگ قبطی تھے اور یہ لوگ نبطی تھے, تو نبطیوں کے اندر قارون تھا اور یہ بہت ہی دولت مند شخص تھا. الی فرعون و حامان, اور یہ لوگ یعنی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی طرف خصوصیت سے بھیجا گیا, اور زمانے کے جو لوگ ہیں ان سے ریلیٹڈ جو قوم ہے ان کی طرف عمومیت کے ساتھ بھیجے گئے تھے. فقالوا ساحر کذاب, ان لوگوں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے اور جھوٹا ہے. موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں, دعویٰ کر رہے ہیں, دلیل بھی دے رہے ہیں کہ میرے سچے ہونے کی دلیل یہ ید بیضا ہے, بغل میں ہاتھ دیتے تھے باہر نکالتے تھے سورج کی طرح چمکنے لگتا تھا, پھر اس کو ہاتھ دیتے تھے تو جیسے کہ ویسا ہو جاتا تھا. عصا ہاتھ میں ہوتا تھا, وہ عصا سامنے ڈال دیتے تھے, وہ سانپ بن جاتا تھا. پھر اس کو پکڑ لیتے تھے پھر وہ لاٹھی ہو جاتا تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو جادو ہے, بات تو بنانا ہے نا, کچھ بات یہ بناتے تھے کہ یہ جادو ہے اور اپنے دعوے نبوت میں جھوٹا ہے اور کذاب, وہ بھی کذاب بہت مبالغہ کر سکتا, بہت ہی پکا جھوٹا جس کو بولتے ہیں نا کذاب, میں نے پکا جھوٹا بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا. نعوذ باللہ من ذلك. فلما جاءهم الحق من عندنا, فلما جاءهم بالحق من عندنا, جب آئے موسیٰ ان کے پاس حق کو لے کر ہماری طرف سے, قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه, کہنے لگے قتل کر دو ان کی اولاد ان کے بیٹوں کو جو ان کے ساتھ میں ہیں, واستحیوا نساءهم, اور زندہ چھوڑ دو ان کی عورتوں کو. بس موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالفت میں, ایک تو موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے ایک حرکت اس نے کی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہو, اس لیے بچوں کو ذبح کر دیتا تھا. پھر جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوی نبوت کیا تو پھر اس نے ان کی قوم کے ساتھ میں یہ ظلم و ستم شروع کر دیا کہ جو ان کے بیٹے ہیں ان کے بچے ہیں ان کو قتل کر دو اور جو ان کے لڑکیاں ہیں بچیاں ہیں ان کو زندہ چھوڑ دو. وما قید الکافرین الا فی ضلال, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کافروں کی تدبیر ضائع ہوتی ہے, کافروں کی تدبیر ضائع ہوتی ہے, اور نہیں ہے کافروں کی تدبیر مگر ضائع ہونے میں, مگر فی ضلال کا مطلب اے فی ضیاع, چلنے والی نہیں ہوتی, ظلم کر لیتے ہیں تھوڑے دن, ظلم کر لیتے ہیں تھوڑوں پر, مگر ظلم کا انجام تو بھگتنا ہی پڑتا ہے. وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولید ربہ, فرعون نے کہا کہ چھوڑو مجھے, موسیٰ کو قتل کر دیتا ہوں اور چاہیے کہ بلائے وہ اپنے رب کو. یہ فرعون کہہ رہا ہے, فرعون نے کہا ذرا چھوڑنا مجھے, ابھی مارتا ہوں موسیٰ کو, وہ اپنے رب کو بلائے. انی اخاف ان یبدل دینکم, اور یہ بھی اس نے کہا کہ میں ڈرتا ہوں کہ یہ تمہارے دین کو خراب کر دے گا. فرعون اپنے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ یہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں یہ تمہارے دین کو خراب نہ کر دے, بدل نہ دے. او ان یظہر فی الارض الفساد, یا یہ کہ وہ زمین میں فساد نہ مچا دے, زمین میں فساد کرے گا دین خراب کرے گا, اس لیے مجھے قتل کرنا ہے, مجھے چھوڑ دو. تجھے پکڑا کس نے تھا بھائی, اس کو پکڑا کس نے تھا, حضرت موسیٰ کو مارنے سے. مفسرین نے بہت سے مطلب بتائے ہیں, اس میں آخری مطلب یہ بتایا ہے کہ وہ اتنا ڈر رہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اپنے ڈر کو چھپانا بھی چاہتا تھا کہ میں موسیٰ سے ڈر رہا ہوں. تو اب لوگوں کو بول رہا ہے کہ میں موسیٰ سے ڈرتا نہیں ہوں بلکہ میں موسیٰ کو مار اس لیے نہیں رہا ہوں کہ تمہاری رعایت سے نہیں مار رہا ہوں, تم لوگ مجھے چھوڑو دیکھو کیسا مارتا ہوں. حالانکہ اس کو پکڑ کون رہا تھا بھائی, مارنا ہے تو مار. وہ کسی آدمی کو جو ہے نا اپنی کمزوری کو اپنی بزدلی کو چھپانے کا ایک راستہ ہوتا ہے, جو آدمی دوسرے سے لڑ نہیں سکتا اور اپنے دو چار چار پہچان کے آدمی آ گئے اور لڑائی ہو گئی تو دو چار چار پہچان والوں کے بیچ میں کیسا کرتا ہے, چھوڑنا مجھے ابھی بتاتا ہوں, اور اگر چھوڑ دیا تو جاتا بھی نہیں, کھڑا کھڑا ہی بولتا رہتا ہے. تو اپنی عزت بچانے کے لیے فرعون جو ہے نا یہ کہہ رہا ہے کہ ضروری عبدل موسیٰ, چھوڑو مجھے, مارتا ہوں موسیٰ کو, وہ اپنے رب کو بلا لے. انی اخاف, یہاں ایک بات عجیب ہے, اس نے اپنی قوم کو بہکانے کے لیے جو الفاظ اختیار کیے اور جو لاجک اس نے پیش کی وہ بڑی عجیب ہے. انی اخاف ان یبدل دینکم, میں یہ اندیشہ کرتا ہوں کہ تمہارا دین بدل نہ دے. اس وجہ سے اس کو ماننا ضروری ہے کہ کہیں یہ تمہارے دین کو بدل نہ دے. او ان یظہر فی الارض الفساد, یا یہ فساد نہ کرے. ان یظہر فی الارض الفساد کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو ہم زندہ چھوڑ دیں گے تو کچھ لوگ اس کے ماننے والے ہو جائیں گے, تو اس کا گروپ تیار ہو جائے گا, جب گروپ تیار ہو جائے گا تو پھر یہ ہمارے ساتھ میں لڑے گا, اس طریقے سے فساد وجود میں آئے گا. تو بعد میں اس نے دنیاوی خرابی کا ذکر کیا حضرت موسیٰ کی طرف, پہلے دینی خرابی کا ذکر کیا اور اپنے کو اور اپنے ساتھ کی قوم کو اس نے حق پر بتایا. مفسرین نے لکھا ہے کہ فرعون کے پاس اتنی تو بات جانی پہچانی تھی کہ دین کی خرابی مقدم ہوتی ہے لحاظ کرنے میں دنیا کی خرابی کے مقابلے میں. دو چیزیں تھیں یہاں پہ اس کو, ایک تو کنفیوژن یہ تھا کہ موسیٰ جو دین لے کر آئے وہ غلط ہے, میرے پاس جو دین ہے وہ صحیح ہے, اور یہ ہر زمانے کے غلط والوں کو ہوتا ہے, ہر زمانے کے غلط کاروں کو یہ خیال ہوتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو مشرکین مکہ کو کیا اعتراض کیا تھا کہ ہم جس دین پر ہیں وہ صحیح ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں وہ غلط ہے, اور خالی ایسے گمان نہیں تھا کہ صحیح ہے, یعنی عقیدہ جو ہوتا ہے چاہے برا ہو چاہے بھلا ہو وہ ایسی جگہ بنا لیتا ہے دلوں میں کہ وہ برا بھی بھلا ہی لگتا ہے. ابو جہل نے بدر میں جانے سے پہلے, ابو جہل اور اس کے ساتھی جو تھے جب بدر میں جنگ بدر میں جا رہے تھے تو جانے سے پہلے انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا, اور بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد میں یہ انہوں نے کہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے کہ جو ہم میں سے حق پر ہو اس کی مدد کر دیجیے آپ، جو ہم میں سے حق پر ہو اس کی مدد کر دیجیے. علماء نے لکھا ہے کہ اس کو اپنے حق پر ہونے کا اتنا کانفیڈنس تھا، اتنا بھروسہ تھا کہ اللہ کو یہ بولنا کافی ہے ہماری مدد کے لیے، وہ یوں سمجھ رہا تھا اللہ سے یہ دعا کافی ہے ہماری مدد کے لیے کہ ہم حق پر ہیں، ہم خانہ کعبہ کے کلید بردار ہیں، ہم خدمت کر رہے ہیں اس کی، اور جناب ہم دین اسماعیلی پر قائم ہیں، آبا و اجداد کے طریق پر ہم قائم ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، ہم کیسے غلطی پہ ہو سکتے ہیں بھائی، بیت اللہ کے پاس رہنے والا کیسے غلطی پہ ہو سکتا ہے. یہ کہا تھا کہ جو حق پر ہو اس کو آپ جو ہے نا کامیاب کر دیجیے. اللہ نے جنگ بدر میں کہہ دیا، قبول کر لیا ابو جہل کی دعا بھی، کہنے کہ جو حق پر ہے اس کو کامیاب کر دوں گا، جو حق پر ہے اس کو کامیاب کر دیا اللہ پاک. خیر میں یہ اس لیے سنایا کہ ابو جہل کو اور اس کے ساتھیوں کو اتنا کانفیڈنس تھا کہ ہم حق پر ہیں، ایسے ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں نمرود اور ایسے خیال تھا اس کو کہ وہ حق پر ہے، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون اور فرعونیوں کو یہ تھا کہ وہ حق پر ہے، تو فرعون کو بھی یہ خیال تھا کہ میں حق پر ہوں. اس سے ایک بات کا پتہ چلا کہ ہر زمانے میں دین کے معاملے میں لوگوں کو کیسی غلط فہمی رہتی ہے. تو ظاہر ہے کہ دین اسلام والے اپنے کو حق پر بولتے ہیں، لوگ بولتے ہیں کہ دوسرے والے بھی اپنے کو حق پر بولتے ہیں، تو اس میں سے کون پہچانا جائے گا کون حق پر ہے کون نہیں؟ بھائی دین کی سچائی ہے، دین کا حق اور نا حق ہونا وہ لوگوں کے ماننے نہیں ماننے سے نہیں ہے، وہ دلیلوں کے ساتھ دینے سے. دلیل کس کا ساتھ دیتی، پروف کس کے ساتھ میں ہے؟ ایک قرآن پاک ہے اور دوسری کتابیں ہیں، دونوں کو ملا کے دیکھ لو، ان کا کوئی پروف ہی نہیں ہے. یہ کتاب عیسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی، اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے وہاں پہ. یہ کتاب موسیٰ پہ اتری تھی، اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں باقی ہے وہاں پہ. اور پھر دو تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کو دیکھ لو. کسی چیز کے حق اور ناحق ہونے کو دلیل سے جانا جاتا ہے. ایک بات تو یہ کہ اس فرعون کو یہ غلط فہمی تھی کہ میں دین حق پر ہوں، لیکن ایک بات ہے، جو بھی صاحب دین ہوتا ہے اس کو اتنی فہم تو ہوتی تھی کہ دین اور دنیا میں دین جو ہے نا وہ مقدم رہنے کی چیز ہے. کیونکہ حضرت موسیٰ پر اعتراض کرتے ہوئے اس نے یوں کہا کہ انی اخاف ان یبدل دینکم، تمہارے دین خراب ہونے کا مجھے ڈر ہے کہ تمہارا دین بدل دے گا وہ، او ان یظہر فی الارض الفساد، یا دنیا میں تمہارے لیے کوئی فساد برپا کر دے گا. تو دنیا کا نقصان نمبر دو پر اور دین کا نقصان نمبر ایک پر ہے، یہ فرعون کو بھی معلوم تھا، جو آج کے مسلمان کو یاد نہیں رہا، جو آج کے مسلمان کو یاد نہیں رہا کہ دین کا نقصان جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے دنیا کے نقصان کے مقابلے میں. مسلمانوں کو یہ ہے کہ دین کا چاہے کتنا ہی نقصان ہو جائے دنیا کا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دین کا نقصان، بلکہ دنیا کی ترقی کے واسطے دین کو مانے سمجھ رہے ہیں کہ بھائی دین پہ چلیں گے، دین پہ دین 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 پکارتے رہیں گے تو تب تو دنیا ستیناس ہو جائے گی، ہم پیچھے ہو جائیں گے، یہی سمجھ رہے ہیں. حالانکہ ایک اسلام جس کے پاس ہے اس کے پاس یہ فہم کم از کم ہونا ہے کہ ہمارے لیے سب سے پہلی چیز دین ہے، ہمارے بچوں کے لیے سب سے پہلی چیز دین ہے، ہماری بچیوں کے لیے سب سے پہلی چیز دین ہے، ہمارے لیے سب سے پہلی چیز دین ہے. کسی ملک میں ہوں، کسی جگہ پر ہوں، کوئی کام کریں، کسی کنڈیشن میں ہوں، دین بچائیں اپنا. مسلمانوں کو پہلے اپنا دین بچانا چاہیے، اس کے ساتھ دنیا کی بھی فکر کرنی چاہیے. فرعون جیسا آدمی یہ کہہ رہا ہے انی اخاف ان یبدل دینکم، میں موسیٰ کو مارنا چاہتا ہوں اس لیے کہ کہیں تمہارا دین خراب نہ کر دے، او ان یظہر فی الارض الفساد، یا کہیں ایسا نہ ہو کہ زمین میں فساد مچا دے. قال موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی عذت بربی وربکم، میں پناہ میں دیتا ہوں، میں پناہ لیتا ہوں اپنے رب کی. موسیٰ علیہ السلام کو لیا کوئی علاج چارہ نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ میں اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں. وربکم، اور جو تمہارا رب ہے اس کی، میں میرے رب کی پناہ میں، اور جو تمہارا رب ہے وہ بھی کون ہے؟ وہ بھی اللہ ہی ہے، اس کی میں پناہ میں لیتا، اپنے آپ کو پناہ میں دیتا ہوں. من کل متکبر، ہر متکبر سے، لا یؤمن بیوم الحساب، جو یوم الحساب پر ایمان نہیں رکھتا. دنیا میں ایک انسان دوسرے انسان کو جو تکلیف پہنچاتا ہے اس کی دو ہی بنیادیں لکھی ہیں، خاص طور پر طاقت والا آدمی، یا تو وہ متکبر ہو، اس کے دل کے اندر قساوت ہو، وہ ستاتا ہے، اور دوسرے یہ کہ آخرت پر اس کا یقین نہ ہو. بے ایمان، آخرت پر یقین نہیں ہے تو اس کو اپنے انجام کا ڈر ہی نہیں ہے نا، بندہ انجام میرے سامنے آنے والا ہے. اگر کسی آدمی میں آخرت کا یقین ہو اور اس کے ساتھ اس کے دل کے اندر سختی نہ ہو، وہ ظلم نہیں کرے گا. اور جس کے اندر آخرت کا یقین نہ ہو، دل کے اندر سختی ہو، تکبر ہو، بڑاپن ہو، وہ ظلم کرے گا. اس لیے موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کے لیے جو لفظ ہے، بجائے فرعون بولنے کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر متکبر، الذی لا یؤمن بیوم الحساب، متکبر جو یوم الحساب پر یقین نہیں رکھتا، میں اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں. کیونکہ اللہ کے پناہ سے ہی آدمی بچ سکتا ہے. اور اس میں علاج بھی بتا دیا گیا کہ اصل جو علاج ہے مظالم سے بچنے کا وہ توکل علی اللہ ہے, اللہ کی پناہ میں جانا ہے. آفات سے بچنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنا ہے. آفتوں اور مصیبتوں سے, خاص طور پر غیر اختیاری آفتوں اور مصیبتوں سے, اور ظالم حکمرانوں کی طرف سے, ظالم حکمرانوں کی طرف سے, اور آفات سماوی جو ہوتے ہیں, سماوی واردی غیر اختیاری جو حالات ہوتے ہیں, ان سے بچنے کے لیے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ لینے کے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کے اور کوئی علاج نہیں ہوتا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اپنے حکمرانوں کو برا بھلا مت بولو, بلکہ تمہارے عمل ہیں جس کی وجہ سے تمہارا حکمران تم پر مسلط ہے. اعمالکم عمالکم, تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں. عمل ٹھیک کرو, حکمران صحیح ہو جائے گا. جب بحیثیت مجموعی امت کے اعمال خراب ہوتے ہیں تو ظالم حکمران اور کمینے حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں. قیامت کے قریب جو جتنا زیادہ کمینہ ہوگا وہ اتنے زیادہ بڑی پوسٹ پہ ہوگا. یہ حدیث شریف کا ایک مفہوم ہے. لقا ابن لقا, کمینہ ابن کمینہ, حدیث شریف کے الفاظ ہیں لقا ابن لقا, وہ سردار ہوں گے. خود بھی کمینہ, اس کا باپ بھی کمینہ, وہ سردار ہوں گے. مگر ان کو برا بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ تمہارے اعمال کی وجہ سے تم پہ مسلط ہوئے ہیں. اعمالکم عمالکم, تمہارے اعمال تمہارے. صرف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ, یعنی اللہ کی طرف رجوع. اور اللہ کی طرف رجوع کا مطلب ہے مذہب کی پابندی, اسلام کی پابندی. مسلمانوں کے لیے کسی بھی جگہ پہ رہیں اپنے مذہب پر پابندی سے جمنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کا سبب پیدا کرتا ہے. اللہ حفاظت کرے گا مسلمان کی, مسلمان اسلام کی حفاظت کرے, چاہے اپنے ملکوں کے اندر ہو چاہے دنیا میں کہیں رہتے ہوں. ہمارے لیے سب سے پہلے مقدم دین ہے, اس کے بعد دنیا ہے. اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو ذکر فرما دیا. وقال موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام نے کہا, انی اعوذ بربی وربکم, میں پناہ مانگتا ہوں اپنے رب کی, اپنے رب کے ساتھ پناہ میں آتا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی, من کل متکبر, ہر تکبر کرنے والے سے, لا یؤمن بیوم الحساب, یا یوم الحساب پر ایمان نہیں رکھتا. حضرت موسیٰ نے پناہ مانگی, اعوذ باللہ کہا, اور فرعون نے ادھر کہا کہ چھوڑو مجھے, موسیٰ کو مارتا ہوں. تو ایک درمیان میں ایک صاحب جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حمایتی تھے اور اپنے ایمان کو چھپاتے تھے, وہ نکل کر آ رہے ہیں. وقال رجل مؤمن من آل فرعون اکتم ایمانہ, اس کے بعد سے ان کا قصہ شروع ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک کے فہم نصیب فرمائے, اور اس کے اندر جو انوار و برکات ہے وہ عطا فرمائے, اور دین کی اہمیت اللہ پاک ہمیں سمجھا دے, اور جو جزیات اور احکام اور مسائل ہمارے سامنے قرآن پاک کے ذریعے سے سامنے آ رہے ہیں, اللہ پاک ان پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے, ہماری مدد فرمائیے. اے اللہ ہمیں فہم عطا فرما دیجئے, ہماری عقلوں میں کمال پیدا فرما دیجئے, قرآن اور حدیث کی فہم عطا فرما دیجئے, سمجھ عطا فرما دیجئے. اے اللہ اس کا ذوق پیدا فرما دیجئے. اے اللہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے کا شوق پیدا فرما دیجئے, اس کی محنت کرنے والا ہم کو بنا دیجئے, اس کا ماحول ہمارے گھروں میں باہر قائم فرما دیجئے. اے مولا کریم, ہر قسم کی مصیبت اور پریشانی سے حفاظت فرمائیے, ظالموں سے حفاظت فرمائیے. اے اللہ متکبرین سے حفاظت فرمائیے, بے ایمانوں سے حفاظت فرمائیے, آخرت پر یقین نہیں رکھنے والوں سے حفاظت فرمائیے, ہر قسم کے شرور و فتن سے ہماری پوری پوری حفاظت فرمائیے, ہم سب کی مدد فرمائیے. اے اللہ غیبی تائید کو شامل حال فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کو صحت عطا فرمائیے, کرم کا, رحم کا, فعافیت کا, یسر کا, سہولت کا اور آسانی کا معاملہ فرمائیے. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اللہم آت نفوسنا تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. اللہم جنبنا الفواحش ما ظہر منها وما بطن. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا, نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. نماز یہاں 10:25 پہ ہے.